السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له.
ایک تدبیر ہے اور ایک تقدیر ہے، ایک تدبیر ہے اور ایک تقدیر ہے، تقدیر ہمیشہ تدبیر پر غالب ہے. تقدیر اللہ کے امر کا نام ہے، واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ کا امر ہمیشہ غالب رہا ہے اور غالب رہے گا، یہ تدبیر ہمیشہ مغلوب رہے گی. رب چاہے تو تدبیر کو قبول کر لے. تدبیر کا دوسرا نام ہے میری چاہت، تقدیر کا پہلا نام ہے اللہ کی چاہت. ایک بندے کی چاہت ہے، ایک رب کی چاہت ہے. بندہ جو چاہتا ہے، ضروری نہیں رب بھی وہی چاہے، رب چاہ لے تو ہو جائے، اور رب نہ چاہے تو کبھی بھی نہ ہو. تو جو چیز رب کی چاہت ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں، اور جو چیز بندے کی چاہت ہے اس کو تدبیر کہتے ہیں. ہم ایک سفر کر رہے ہیں زندگی کا، جس میں تدبیر بھی ہے اور جس میں تقدیر بھی ہے. تدبیر اتنی سی ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو ایک اختیار دے دیا ہے، یہ کر لو اس طرح ہو جائے گا. کھیتی کر لو تو کھیتی کا نفع پالو گے، دکان کر لو تو دکان کا نفع پالو گے، زندگی میں جو محنت کر لو گے اس کا نفع پالو گے. پھر نفع بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ضروری نہیں جو جتنی کوشش، جتنی محنت، جتنی جان مارے گا اس کو اتنا نفع ملے گا. ساری عمر جان مار مار کے بندے مالدار نہ ہوئے، نسلوں سے غریب آ رہے ہیں. کئی لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ نسل در نسل کرائے کے مکان میں ہے، کئی لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ نسل در نسل فاقہ اور غربت سفید پوشی میں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، جس طرح یہ میرا بیٹا ہے، اس وقت وہ 8-10 سال کا تھا، اس طرح میرے ابے نے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی اور میرا بیٹا میرا والد کہتا تھا، بیٹا ہم مالدار ہو جائیں گے، ہمارے دن پھر جائیں گے، ہم غربت سے نکل جائیں گے، ہم آلات کی گردش سے ہیں. آج میرا بیٹا اتنا ہو گیا اور میرا والد انہی حالات میں مر گیا، ہم حالات سے نہ نکل سکے، ہم مسائل سے نہ نکل سکے، ہم مشکلات سے نہ نکل سکے، اور ہم تنگ دستی سے نہ نکل سکے، اور زندگی کے تنگ دستی اور حالات اور مشکلات نے ہمیں انہی تنگ دستیوں میں آخر کر موت کے منہ میں دے دیا. یہ تدبیر ہے. اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں اصل میں تدبیر کے ساتھ جوڑا ہے. ایک ہے بندے کی محنت، ایک ہے رب کے فیصلے. بندے کی محنت یہی ہے کہ جو ہم نے تجھے کہہ دیا تو کر گزر، اور صحیح کر گزر، اور پورا کر گزر. زمین پہ محنت کرنی ہے تو پوری کر، اور ایسی محنت کر کہ خود زمین بول اٹھے کہ واہ. ایسے آپ دیکھیں نا، کھیت کو دیکھیں، کا کمال ہے، کیا زمین پہ محنت ہے. پارک کو دیکھیں تو پارک خود بولے کیا محنت ہے، کہ پھول کیسے لگائے، کلیاں کیسی لگائیں، درخت کیسے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز پہ محنت کر، لیس الانسان الا ما سعى، کہ ہم نے انسان کو کوشش اور محنت سے جوڑ دیا ہے. نہیں انسان مگر کوشش، کہ ہم نے انسان کو کوشش اور محنت سے جوڑ دیا. یہ ساری چیزیں تدبیر ہیں، یہ ساری چیزیں تدبیر ہیں. اور ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو تقدیر کہتے ہیں. دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، صدقے تقدیریں بدل دیتے ہیں. یہ دو لفظ کہا ہے میں نے، ان دو لفظوں کی تہہ تک پہنچے گا. دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں اور صدقے تقدیریں بدل دیتی ہیں. اور تقدیریں کیا ہیں؟ رب کا لکھا ہوا قلم ہے جو چل گیا ہے، لوح محفوظ پہ لکھا جا چکا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. لکھنے والا خود مٹا دے اس کی مرضی ہے، پر کوئی نہیں مٹا سکتا. وہ لکھا ہوا قلم ہے، وہ چلا ہوا قلم ہے، چل گیا، بس لکھا جا چکا. خود چاہے خود مٹا دے، ہمارے بس میں نہیں. پر کائنات کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے لکھے ہوئے قلم کو، اللہ پاک چاہے بس اس کو خود بخود مٹا کے اللہ پاک میری آپ کی ہنس منشا لکھ دیتے ہیں. کیا نظام ہے؟ ایک تدبیر کا نظام ہے، ایک تقدیر کا نظام ہے. باپ کے تینوں بیٹے تھے، بالفرض تین بیٹے تھے. ایک وہ ہے جو خود بھائی کے پاس مزدوری کرتا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے پاس گننے کے پیسے نہیں، کہتے ہاں ہاں بس ٹھیک ہے ڈال دو، پھینک دو، تھیلا بھر کے رکھ دو، نوٹوں کا، ڈالروں کا، درہم کا، دینار کا، اشرفیوں کا، جیسے بھی ہے رکھ دو، بس ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو ایسے دیکھتا ہے کہ شاید اس کی نظر کرم پڑ جائے، سگا بھائی ہے، ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھایا، ایک ہی ماں چھاتیوں سے دودھ پیا، ایک ہی چارپائی پہ سوئے، پر نصیب اپنا اپنا ہے، مقدر اپنی اپنی ہے اور تقسیم اپنی اپنی ہے. یہ اس کے فیصلے ہیں، یہ تقدیر ہے کہ اپنے فیصلے ہیں، جس کے لیے چاہے جو فیصلہ کر دے. انسان ان فیصلوں میں بے بس ہے. آپ محنت کر کے بہت زیادہ دولت مند بن سکتے ہیں، تو کر لیں محنت. محنت لازم شرط ضرور ہے، پر یہ لازم نہیں کہ اس محنت سے آپ کو دولت مل جائے گی. اللہ نے محنت کو لازم قرار دیا ہے. اسباب کی دنیا ہے، تدبیر کی دنیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس محنت سے آپ خوشحال ہو جائیں. وہ محنت آپ کو خوشحال نہیں کر سکتے. 1971 کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 45, 46, 47 سال ہو گئے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، سکول کے استاد تھے، کالج کے نہیں. میرے والد صاحب کالج میں پڑھے، سکول کے استاد تھے. میں چھوٹا سا تھا تو سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کان پکڑ کے مروڑتے تھے، دعائیں دیتے تھے. وہ پاکستان سے ہجرت کر گئے مدینہ منورہ، ہجرت کر گئے. پھر وہیں چند سالوں کے بعد فوت ہو کے جنت البقیع میں چلے گئے. ان کی اولاد بھی اب بوڑھی ہو گئی ہے. یہ 45 سال کا ایک پرانا لمبا سفر ہے جو آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. بیٹی جوان ہو گئی، لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے. گاؤں میں گئے، ایک بھتیجے کو لے آئے، ان پڑھ سا بھتیجا تھا، آ کے نکاح کر دیا اور بیٹی کو رخصت کر دیا. اور اس کے بعد خود چلے گئے وہاں مدینہ منورہ میں، جامعہ عباسیہ کے پرانے پڑھے ہوئے تھے، بڑے عالم تھے. غربت یہ تھی کہ گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی تھی، اس کے انڈے بیچتے تھے اور سفید پوشی تھی اور بہت زیادہ تھے. چار بیٹے تھے، ایک جوانی میں فوت ہو گیا، تین باقی رہے۔ اب تینوں کی صورتحال یہ ہے کہ نصیب اپنا ہے۔ ابھی مجھے چند ماہ پہلے ایک بیٹے سے ملاقات ہوئی، وہ مدینہ منورہ چھوڑ کے اب مستقل اپنے وطن آ گیا ہے۔ اس کے حالات سن رہا تھا، باتیں سن رہا تھا، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی باتیں بتا رہے تھے، اپنے والد کی باتیں بتا رہے تھے، بتاتے بتاتے ان کے ایک پہلے ایک بھائی سے میں مل چکا تھا، ابھی اس سے ملا تھا، بہت پرانی بڑے سالوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اس کو جوان دیکھا تھا، خود بچہ تھا، آج وہ بوڑھا میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی محنتیں بتائیں، اس نے اپنی کوششیں بتائیں کہ میں نے کوئی محنت کوئی کوشش نہیں چھوڑی، لیکن حالات کا انداز یہی ہے کہ بس مختصر سا میرے پاس ایک مال ہے اور ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے، اور یہی میری 45 سال کی زندگی کا سرمایہ ہے، کھٹیا بٹیا۔ اور ایک بھائی کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی اسلام آباد میں فلاں جگہ ایک کوٹھی ہے، فلاں جگہ ایک فلور مل ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے۔ میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا صاحب لگتا یہ ہے کہ آپ نے محنت تھوڑی کی ہے، اور دوسرے بھائی کا نام لے کے میں نے عرض کیا کہ لگتا یہ ہے کہ اس نے محنت زیادہ کی ہے۔ مجھے کہنے لگے واللہ، وہ عرب کے مخصوص سمند تھا، واللہ بالکل نہیں، دونوں نے اکٹھی محنت کی ہے، دونوں نے اکٹھی مزدور کی ہے۔ پھر کہنے لگے حکیم صاحب چھوڑو اس کو، اس کی نا اردو میں بھی عربی تھی ہے، اردو میں بھی 45 سال ایک زندگی کا نظام ہے جہاں عربی بولی بولی بولی، اس کو اردو میں بھی عربی ہے، وہ عربی اردو بولتا ہے۔ تو کہنے لگے چھوڑو اس کو، بس نصیب کی بات ہے، بس نصیب کی بات ہے۔ ایک فیصلے ہوتے ہیں عرش جو ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی نصیب بنتا ہے، غور سے سنیے گا، اور کبھی نصیب بنایا جاتا ہے۔ جو بنتا ہے وہ اس کا امر ہے، جو بنایا جاتا ہے اس کی وضاحت بھی کر دوں، وہ ہے جو کہتے ہیں کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، یہ بنایا جاتا ہے، یہ بنایا جاتا ہے۔ کیا کہ جو چاہا اور اللہ نے کر دیا، اور رب کے فیصلے اس کے موافق ہو گئے، اس کے مخالف نہ ہو۔ کچھ بول ایسے ہوتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں، کوئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو نظام کو پلٹ کے میرے موافق کر دیتی ہیں، جو نظام کو پلٹ کے رب کی رحمتوں کو میری جھولی میں ڈال دیتی ہیں۔ عوف بن مالک ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے بیٹے کو کفار نے قید کر لی اور سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عوف بن مالک حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لی، چھوڑ نہیں رہے، کیا کروں؟ تو آقا نے فرمایا اسے کہے کہ وہ اللہ کی طرف توجہ کرے، مفہوم ہے، اور تقوی اختیار کرے۔ اور پھر فرمایا کہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیت لقد جاءکم رسول، اس کو مسلسل پڑھتا رہے، صبح شام پڑھتا رہے، الفاظ ہے، مفہوم عرض کر۔ انہوں نے بیٹے کو پیغام پہنچوا دیا کسی طرح سے، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور جب پڑھتا رہا کچھ ہی عرصے کے بعد وہ زنجیریں جن سے باندھا ہوا تھا دیکھا تو ٹوٹی ہوئی ہیں، خود بخود ٹوٹی ہوئی ہیں، اور وہ آزاد ہے، اور وہ وہاں سے نکلا اور ان کے اونٹ بھی ساتھ لیے۔ ایک روایت میں ہے کہ نکل کے آ گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اونٹ بھی ساتھ، اور لے آیا اور قید سے آزاد ہو گیا۔ دیکھیں تدبیر نے زنجیروں کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا، تقدیر نے زنجیروں کو توڑ دی. تدبیر نے اسے قید کیا، تقدیر نے اسے آزاد کیا. یہ تقدیر ہمارے موافق کیسے ہو جائے؟ تقدیر کے فیصلے بڑے انوکھے ہوتے ہیں. کل ہی پاکستان کے ایک معروف آدمی ہیں، ان کی کال آئی ہوئی تھی. مال کے اعتبار سے نہیں، اقتدار کے اعتبار سے نہیں، کسی اور شعبے کے اعتبار سے بہت معزز انسان ہے اور پورے ورلڈ میں ان کو جانا اور مانا جاتا ہے. ان کی کال آئی ہوئی تھی، میں نے ان کو کال بیک کیا، فون کیا، تو مجھ سے فرمانے لگے، بیٹا بھی ساری عمر ناکام رہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور پوتا بھی اسی ناکامی کی طرف جا رہا اور میری آنکھوں سے دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں پوتا برائی اور نشے میں لگ گیا ہے، میں بے بس ہوں، میں کیا کروں. ان کی آواز میں بے بسی تھی. وہ اپنی زندگی کا آج بھی شاہ سوار ہے اور بڑے بڑوں کو فیصلوں کو بدل دیتا ہے. میں اس کا تعارف نہیں کروا سکتا کیونکہ میں اس کی اب گھر کی بات کر رہا ہوں. وہ اپنے بڑے بڑوں کے فیصلے پکڑ کے بدل دیتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو اس کے فیصلے ماننے پہ مجبور ہو کے سر چکانا پڑتا ہے. پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے ان کے سامنے ایسے بات کی تو کہنے لگے، اپنے ساتھ جا کے باپ سے پوچھ کہ مجھ سے کس لہجے میں بات کی جاتی ہے، اٹھ جائے یہاں سے، مجھ سے کس لہجے میں بات کی جاتی ہے. پہلے وہ لہجہ پوچھ کے آ باپ سے، اور وہ چلا گیا. اس نے جا کے باپ سے یہ بات کہی، اس نے کہا ہاں تو نے کس سے بات کی تھی، تجھے پتہ نہیں وہ کون ہے، تجھے علم نہیں کہ وہ کون ہے. وہاں بڑے بڑے دولت والے، اقتدار والے اور بڑی بڑی عزتوں والے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. بیٹا تیرے لہجے میں تلخی ہوگی یا تیرے لہجے میں اقتدار ہوگا، خیال کرنا، جا کے معافی مانگ کیا اگر تو میرا بیٹا ہے تو. گیا، ابا جی نے بھیجا ہے، پاؤں پہ ہاتھ رکھ دی، ایسے معافی مانگ، اینڈ اپنے لہجے کو احتیاط کروں گا. وہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ بیٹا ناکام ہو گیا ہے اور پوتا ناکامی، برائی اور نشے میں چلا گیا ہے. میں نے تربیت میں، میں نے تعلیم میں، میں نے علم میں، میں نے ان کی غذاؤں میں، میں نے ان کی خوراکوں میں، میں نے ان کو ٹونک دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، پر میں بے بس ہوں، اب میں کیا کر سکتا ہوں. سنا ہے آپ کے پاس دعائیں ہیں، سنا ہے آپ کے پاس وظیفے ہیں، سنا ہے آپ کے پاس تسبیحیں ہیں، کوئی ایسی چیز آپ ہی کر دیں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، میری نسلیں بچ جائیں، یہ تقدیر ہے. اور وہ تدبیر ہے جو اس بوڑھے نے اپنی نسلوں اور اپنی اولاد کے لیے کیا، وہ تدبیر ہے اور ایک تقدیر ہے. اس تقدیر کے سامنے ہم ہار جاتے ہیں، اللہ کے امر کے سامنے ہم ہار جاتے ہیں. اور اتنے ہار جاتے ہیں کہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں. میرے والد صاحب کے ایک قریبی تعلق والے تھے، بہت قریبی، ان کے دونوں بیٹوں کو ایک شخص نے کٹھا ایک ہی وقت میں قتل کر دیا. یہ بات ہے آج سے کوئی 35-38 سال پہلے کی. دونوں ہی بیٹے تھے، ہاکی کھیلتے تھے یہ تینوں، آپس میں ٹیم تھی. دونوں نے دونوں کی دونوں جس ٹیم میں تھے انہوں نے اس ٹیم کو ہرا دیا، اس کو اپنی ہار کا احساس ہوا، وہ آیا ان سے اس نے لڑنا شروع کر دیا، یہ دونوں تھے انہوں نے اس کو ہاکیوں سے اس نے مارا، انہوں نے بھی مارا. جب گھر گیا تو ماں نے کہا بیٹا تو ہارا ہوا میرے پاس آیا ہے، نہیں تو مار میں بھی ہارا ہوا، ہاکی میں بھی ہارا ہوا، کیا کیا تم نے؟ یاد نہیں میں نے کہا تھا کہ انڈا چوری کر کے میں لایا تھا تو اما نے چھپا دیا تھا، اور پھر اس دن سے میں چور بنتے بنتے آخر بہت بڑا چور بن گیا. اور میرے آخری وقت میں جب تختہ دار پہ اس کو لٹکانے لگے تو تیری آخری خواہش، اس نے کہا ماں، بوڑھی اما کو لایا گیا، کہنے اما کے کان میں بات کہنی ہے، اور اما کا کان دانتوں سے پکڑ کے کھینچ کے سر سے جدا کر لیا، اما کو لو لوہان کر دیا. یہ میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو. تو پوچھا ایسا کیوں؟ کہ یہ ماں تھی جس نے پہلے دن سے مجھے اگر اس انڈے والی چوری سے روک دیتی تھی آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا. تو ماں نے کہا ایک ہاکی سے ہارا ہوا اور ایک مار سے ہارا ہوا، تو اس نے خنجر لیا اور ان دونوں کو گھر سے باہر بلایا اور دونوں کو قتل کر دیا. مجھے یاد ہے اس کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے، دو جنازے اکٹھے اٹھے تھے، اور مجھے اس کے بول یاد ہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہتے تھے کہ آپ کے بھی دو بیٹے ہیں، میرے بھی دو بیٹے ہیں، ہم دو بھائی، میں چھوٹا ہوں. آپ کے بھی دو بیٹے ہیں، میرے بھی دو بیٹے ہیں، آپ نے بھی دونوں بیٹوں کو تعلیم دلائی ہے اور میں نے بھی تعلیم دلائی ہے. وہ بھی خوشحال آدمی تھے مالی طور پہ، میرے والد صاحب دادا پر دادا بھی تھوڑے سے خوشحال تھے، اور کہا کہ مال کی پریشانی نہیں ہے. پڑھا لکھا آدمی تھا خود، پرانے وقتوں کا، بی اے کیا ہوا تھا، جب لوگ بی اپنے دروازے کے باہر تختیوں پہ لکھتے تھے. کہا کہ مال کی پریشانی نہیں ہے، یہ ساری زندگی بیٹھ کے کھائیں دونوں تو دونوں خوشحال رہیں گے. بس یہ ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت اچھی ہو جائے. اس طرح کی باتیں وہ صاف کرتے تھے. دونوں بیٹے ہاتھوں سے چلے گئے. بعد میں ان کا مقدمہ لڑتے لڑتے اس بندے کو پھانسی دلائی. وہ پھانسی میں اس کی قبر بن گئی. اس کا باپ ابھی بھی زندہ ہے. میں نے اس کا مہانہ لگایا ہوا ہے، غربت چل رہی ہے نسلوں میں، ابھی بھی مہانہ اس کے پاس جاتا ہے. جس باپ نے، ماں نے آر دلائی تھی، باپ نے نہیں. باپ نے بہترین ماربل کی قبر بنائی. میں تقدیر کے ذرا کچھ نظام اور پہلو بتا رہا ہوں. باپ نے لمبی عمر پائی، ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے. اور یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے نا، کہ میں نے اس کا مہانہ بنایا ہوا ہے، یا شہرت کے لیے یا آپ کو رغبت دلانے کے لیے، میرے دل کے معاملے میرا رب جانے، کہ میں اپنے آپ کو سخی بنانا چاہتا ہوں یا آپ کے سامنے شہرت یافتہ بنانا چاہتا ہوں، یا میں آپ کو ان لفظوں میں ایک اندر کا پیغام دے رہا ہوں. ایسے لوگوں کا خیال کر لینا جو سوال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا خیال کر لینا جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو اپنی غربت اور تنگ دستیوں میں مر تو جاتے ہیں غیرت کے نام پہ، فاقوں میں اور بھوک میں، پر کسی سے سوال نہیں کرتے. ایسے لوگوں کا خود ہی خیال کر لیجئے گا. اب سنیں اگلی بات. بیٹوں میں سے ایک کا بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. ساری دولت اس بیٹے کے پاس آئی، پر نہ رہی اور سب کچھ ختم ہو گیا. وہ جو کہتا تھا نا کہ ساری زندگی بیٹھ کے کھائیں، معاملہ ان کی تعلیم کا ہے، وہ تعلیم نہ رہی، خود بیٹے ہی نہ رہے، اور دولت نہ رہی، وہ چیزیں ہی ختم ہو گئیں. 2 سال پہلے کی بات ہے کہ سڑک میں توسیع ہوئی، باپ نے کیا کیا، باپ نے اس کی جب قبر بنائی تو بہترین ماربل کی بنائی، بہت مہنگی قبر بنائی. غریب آدمی، محض غریب، لیکن قبر بہت مہنگی بنائی، اور سڑک کے کنارے دانستہ بنائی اور اونچی کر کے بنائی، اور اس کے اوپر کچھ چیزیں لکھی جو مناسب نہیں کہنا، قبر کی تختی پہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، مفہوم ہے، غریب ہو اور متکبر ہو اس پہ لعنت ہے. غریب ہے پر مغرور اور متکبر ہے. قدرت کا نظام دیکھیں. 2 سال پہلے ابھی سڑک کی توسیع ہوئی، جب سڑک کی توسیع ہوئی اس کی قبر کو مٹا دیا گیا، اس کی قبر کو توڑ دیا گیا، اور قبرستان کا ایک بہت بڑا حصہ اس سڑک کے حصے میں آئے گیا، اور وہ مٹ گیا نشان. اور کسی نے اسے جا کے کہا کہ اتنے سالوں کے بعد تیرا بیٹے کا نشان مٹ گیا، تو ابھی بھی زندہ ہے. اس نے بھی عجیب بات کہی، کہنے لگی میں بہت لڑتا رہا، کہنے لگا میں بہت لڑتا، اور یہ بات مجھے خود بھی کہی، میں کبھی بجاتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں اس کے پاس، اس کے نظام کو، قدرت کے نظام کو دیکھتا اور سوچتا رہتا ہوں، اور مجھے جب جاتا ہوں نا اس کے بیٹے کو پتہ چل جاتا ہے بازو کا، اس نے اپنے کرندے چھوڑے ہوئے، تارک آیا ہوا ہے، اور وہ روز بھنگ پیتا ہے، اس کا بیٹا روز بھنگ پیتا ہے اور چرس پیتا ہے، وہ پیسے اس سے چھین لیتا ہے، اور ایسے دیکھتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہ چل جائے طارق آ گیا ہے، کہ طارق کچھ جیب میں دے کے جائے گا، مہانا تو لگا ہوا ہے نا، یہ جھنگا ہے، کچھ دے کے جائے گا، اور وہ آئے گا اور مجھ سے چھین لے گا اور مجھے بے عزت کرے گا، اور پھر اس کے بھنگ اور چرس پیے گا. جو بات اس نے مجھے کہی قبر کے مٹنے کے بعد، بات چلی مجھ سے، کہنے لگا میں ساری زندگی لڑتا رہا، ساری زندگی لڑتا رہا، لیکن مجھے کوئی نہیں ہرا سکا. ایسے کر کے کہتا ہے حکیم صاحب، غریب ہوں غریب، ایسے سینہ تان کے کہتا ہے، بوڑھا سینہ تان کے کہتا ہے، آج بھی وہ زندہ ہے، کہنے لگا مجھے کوئی نہیں ہرا سکا، اور پھر ایسے کر کے کہتا ہے، تقدیر نے مجھے ہرا دیا ہے، میرے بیٹے کی قبروں کے نشان مٹا دیے ہیں اور میری زندگی بھی مٹا دی، میری آنکھوں نے دیکھ لیا، میں اقتدار والوں سے نہیں لڑ سکتا، میں نے بہت بچانے کی کوشش کی، قبر سڑک کا رخ موڑ دو، پر انہوں نے کہا تیری ایک قبر کی خاطر ہم سڑک کا رخ نہیں موڑ سکتے. بلڈوزر آیا اور میرے بیٹے کی قبر کو لے گیا. ایسے کر کے کیا لگا، تقدیر ڈٹھی ہے، تقدیر ڈٹھی ہے، تقدیر طاقتور ہے، میں تقدیر سب سے لڑا ہوں، اور سینہ تان کے کہتا ہے میں سب سے لڑا ہوں، کوئی مجھے نہیں ہرا سکتا، پر مجھے 2 جگہ تقدیر نے ہرا دیا. اور کہنے لگا مجھے، ایک میرا بیٹا پھانسی پہ چڑھ گیا، مجھے تقدیر نے ہرا دیا، ایک بیٹی کی قبر مٹ گئی، مجھے تقدیر نے ہرا دیا. واللہ غالب علی امرہ، ہمیشہ رب کا امر غالب رہے گا، اس کا امر ہی رہے گا، سب مٹ جائیں گے. ایک تدبیر ہے اور ایک تقدیر ہے. تقدیر عروج دیتی ہے بعض اوقات، ایسا عروج دیتی ہے اور بندے کو ایسی شہرت دیتی ہے، ایسے بغیر محنت کے شہرت اور بغیر محنت کے دولت، بغیر محنت کے شہرت اور بغیر محنت کے دولت، ایسی بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، دولت بھی اور شہرت بھی، دولت بھی اور شہرت بھی. اگر اس نے اس دولت کا رخ اللہ کی محبتوں پہ لگا دیا، اللہ کہتا ہے بارش کو نہ روکنا، ٹھہر جانا، اس کی نسلیں دیکھو، فرشتوں کتنی نسلوں کو دینا ہے، مولا تو ہی بتا. یہ میں اپنے اس کی رحمت کی بارش کے تصورات میں اس سے باتیں کر رہا ہوں. یہ میرا وجدان ہے، یہ میری باتیں ہیں. اس کی کتنی نسلوں کو دینا ہے دولت؟ مولا آپ ہی جانے، آپ کا علم جانے. اس نے ہماری طرف جتنے قدم بڑھائے اتنی اس کی نسلوں کو اتنی دولت دے دو، اتنا رزق دے دو، اتنا مال دے دو، اس کی نسلوں کے نصیب مقدر ویسے کر دو، جاؤ لکھ دو. ساری دنیا ان کی نسلوں سے مال اور دولت چھیننا چاہے، ہمارا امر ہوگا ہم نہیں چھیننے دیں گے، ہم ان کو رزق وسیع دیں گے، واسع دیں گے، فراغ دیں گے، کھلا دیں گے. اور ساری دنیا انہیں فاقوں پہ لانا چاہے، کوئی فاقے آ ہی نہیں سکتے. ان کے دسترخانوں پہ تو لوگوں نے کھانا ہے، یہ لوگوں کے دسترخوان پہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں سے تو لوگوں نے لینا ہے، جاؤ ان کے ہاتھوں کو اوپر والا کر دو، نیچے والا نہ کرنا. اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتے ہیں اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے. یہ ایک تقدیر اور تدبیر کا نظام ہے جو سدا چلے گا، ہمیشہ چلے گا، محنت کوشش سے نہیں. آج ہی میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، والد کی دو بیویاں تھیں، اور پہلی بیوی کو اس نے چھوڑ دیا، دوسری نے آ کے ایسا کو نظام چلایا کہ پہلی چھوٹ گئی. یہ مزدوریاں کر کر کے یہ اس نے آٹھ جماعتیں پاس کی، پھر اس نے کہیں ملازمتیں مزدوریاں کی. پہلی بیوی نے ساری دولت اور سارا مال لے لیا. پہلی بیوی کے دو بیٹے ہوئے، تو دونوں نشے میں پڑ گئے، ایک بٹ گیا، دوسرا باقی ہے. اور تقدیر نے دکھا دیا وہ فاقوں میں چلا گیا، اور یہ جو پہلی بیوی کا جس کا حق چھینا گیا تھا، یہ مالداری میں ہے اور بہت مالداری میں ہے. ابھی اسی سال حج میں ہمارے ساتھ تھا، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے تھا. میں اسے لایا، میں نے فون کیا، میں نے کہا میرے ہاں دعوت قبول کریں. کیوں؟ اس دور میں ہمارا تعلق تھا جب وہ غریب تھا، اور جب غریب بھی ایسا تھا کہ آتا تھا تو ابا جی فرماتے تھے اماں کو اچھی بوٹی ڈال، اس نے گوشت نہیں کھایا مہینوں سے. اماں فرماتی تھی جو آپ کہیں میں ڈال دوں، کیونکہ ہمارے گھر میں ہمیشہ چانپ اور گردن ہی پکتی تھی. اور یہ دو گوشت کے حصے ایسے ہی یاد رکھیے گا، یہ بھی ڈش بتا دوں، اللہ کے حبیب کو یہ دونوں چیزیں پسند تھی. آپ کو میں نے واقعی، اب میں کہیں اور چلا جاؤں گا. حافظ احمد بخش صاحب پرانے امام تھے مسجد کے، اور میرے دوست کہنے لگے میں روٹی گھر سے لے گیا اور ان کے لیے بہترین بوٹیاں لے گیا. میں دیکھا تو حافظ صاحب کا موڈ اچھا نہیں، میں کہ دیکھو اچھا گوشت، اچھا بہترین، آ کے ہیک بوٹی چاستی کہنا آئی. کہ حافظ صاحب میں اپنے ہاتھوں نال بوٹیاں پا پا دیتے، کٹوری میں بوٹیاں ڈالی اپنے ہاتھوں سے، گول گول بوٹیاں، آ کے گول بوٹی کھاون دی ہوندی ہے، بوٹی وہ کھوی دی ہے جی ہڈی والی بوٹی ہوگی، ہیک بوٹی چاستی کہنا، ایک بوٹی مزیدار نہیں تھی. گول بوٹی کوئی کھانے کی ہوتی ہے، بوٹی وہ ہوتی ہے جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو. واقعی اللہ کے حبیب کو وہ بوٹی پسند تھی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی. اور چانپ کی بوٹی، چانپ اور گردن، گھر میں ہمیشہ یہی پکا، چھوٹا چانپ اور گردن. تو مجھے وہ وقت یاد ہے، ابا جی فرماتے تھے اچھی بوٹیاں ڈال اور بہت کٹورا بھر دے. مہینوں سے اس نے گوشت نہیں کھایا. میں اس بندے کو بلایا اور اس بندے کو حج پہ میں نے اس کو بیٹھ کے ساتھ کھانا کھایا، اور اس کے اشتہنا دیکھا اس کا، تھوڑا سا اس نے کھایا. کہنے لگا بس مجھ سے عمر میں 10-12 سال بڑا ہے، کیوں؟ کہنے لگے بس میں نے اتنا کھایا. میں کہ کٹورا یاد نہیں؟ جب میں نے اس بات کی نا کٹورا یاد نہیں، ایک دم کہنے لگا بالکل یاد ہے، اور میں آس رکھتا تھا، امید رکھتا تھا کہ آپ کے والد صاحب مجھے بلائیں، اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے جی بھر کے گوشت کھلایا جائے گا اور دیسی گھی میں پکوا ہوگا، اور آپ کے اما کے ہاتھ تو سبحان اللہ کیا لذت تھی۔ تقدیر کا نظام دیکھیں، اس کے پاس مالی مال ہے، اور جن سے چھینا گیا ان کے پاس غربت ہی غربت ہے، تنگ دستی ہی تنگ دستی ہے، نہیں مٹ سکی تنگ دستی، نہیں مٹ سکی تنگ دستی۔ کبھی بھی تدبیر کے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے تقدیر کو نہ بھولیے گا۔ ایک تدبیر میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور ایک تقدیر کا نظام ہے۔ سود لینے والے کے ساتھ تقدیر کا نظام ہٹ جاتا ہے، تقدیر کا نظام بدل جاتا ہے، جس کی نسلوں میں سود شامل ہوتا ہے وہاں تقدیر اور ہو کے فیصلے اور ہوتے ہیں، وہاں تقدیر اور ہوتی ہے، اور جس کا رزق مشکوک ہے، چاہے وہ کسی شکل میں ہے یا وہ کسی انداز میں ہے، چاہے وہ پرائز باؤنڈ کی شکل میں ہے یا کسی انداز میں ہے، تقدیر کا نظام اس کے سامنے اور ہو جاتا ہے، اس کی تقدیر ہر جاتی ہے، اس کا نصیب ہر جاتا ہے، ہر جاتا ہے۔ تقدیر کو سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اس کا امر ہے، اس کی گہرائی میں نہ جائیے گا، شریعت میں منع ہے، منع ہے باقاعدہ، نہ جائیے گا، پر تدبیر اور تقدیر کو کے فیصلے آپ کو ساری زندگی ملتے رہیں گے، ایسے ملتے رہیں گے، اور آپ آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے۔ جس نے بھی بوڑھی ماں کو باپ کو لے کے پالا اور اماں ساتھ رہی، اور جس نے بھی بہنوں کا خیال رکھا 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 رکھا، اور جس نے بھی اپنی بیوی کے دل کو نہ توڑا اور اپنی بیوی کو محبت دی، بولوں کے ذریعے، رزق کے ذریعے، وسعت کے ذریعے، اس کی ضروریات کے ذریعے اس کو محبت دی، اس کو پیار دیا، اس کو وسعت کے ذریعے، اس کی ضروریات کے ذریعے اس کا خیال کیا، رب کے فیصلے بڑے انوکھے ہوتے ہیں۔ یہ تدبیر ہے، یہ تدبیر ہے، یہ تدبیر ہے۔ تقدیر کا انتظار کر، پھر تو تقدیر تیری نسلوں کو مالا مال کر دے گی، اور پھر تقدیر تجھے وہ راہیں سجائے گی، نو کی بات بتا رہا ہوں، خود راہیں سجائے گی، فلاں جگہ جا، فلاں بول پڑھ، فلاں لفظ پڑھ، فلاں وظیفہ پڑھ، فلاں عمل کر، خود راہیں سجائے گی۔ جس طرح موت کا نظام خود راہیں سجاتا ہے، اس وقت سب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر موت کہتی ادھر چل، اور ادھر موت سامنے کھڑی ہوتی۔ پھر خود بخود راہیں، مجھے کئی لوگوں نے بتایا، کہنے لگا آپ کے درس سننے کے بعد سمجھ آئی کہ کوئی تقدیر کا نظام تھا جو ہمیں تسبیح خانے میں گھیر گھار کے لایا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا پہلے معاف کریں پھر بات کروں گا۔ میں نے کہا کون سی خطا آپ نے کی ہے؟ کہنے لگا کہہ دیں معاف کریں، مسلمان کو معاف کرنا نیکی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہہ دیا، معاف کیا۔ کہنے لگا میں نے آپ کو کئی سال برا بھلا کہا، گالیاں دی، آپ کے ہر نظام پہ اعتراض کیا، آپ کی ہر بات پہ اعتراض کیا۔ پھر میرے پر ایک حال آیا، مصیبت آئی، اور میرے گھر والے سارے اس کے الفاظ تھے آپ کو مانتے تھے، اصل تو میں نہیں، اصل تو اللہ ہی ہے، اور میں اللہ کا پیغام ہی دیتا ہوں، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ کہنے لگے سارے گھر والے آپ کو مانتے تھے اس کے الفاظ کے مطابق، میں آپ کو نہیں مانتا تھا۔ پھر میرے پر مصیبت پریشانی آئی، تو ایک دفعہ میری بڑی بیٹی آئی، کہنے لگا ابا جی اس کو پڑھ لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ دون مول خزانہ تھا، وہ بکلیٹ کتاب جا تھا۔ کہنے لگے میں نے اس کو ایسے، آج تک ہمارے گھر میں تھا، میں نے دور سے اس کو دیکھا تھا، کبھی چھوا نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگا مجھے آپ سے نفرت تھی، آپ کی ہر بات سے نفرت تھی، مجھے پیروں سے نفرت، لفظ پیر سے نفرت، لفظ وظیفے سے نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ نفرت تھی۔ اللہ کے میں نے اس کو ایسے بے دھیانی میں، بے ترتیبی میں، بغیر کسی طلب کے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتا گیا پڑھتا گیا، اور میری دلچسپی بڑھتی گئی، اور میں اپنی حیرت میں آگے بڑھتا گیا، پھر میرا یقین بڑھتا گیا، پورا کتابچہ میں نے ایک ہی سانس میں ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالا، پورا کتابچہ میں نے پڑھ ڈالا، اور پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہر نماز کے بعد بھی، اور بہت زیادہ بھی، اور سارا دن بھی، انمول خزانہ نمبر ایک نمبر دو اس کو پڑھتا گیا، اور میرے حالات سنورتے گئے، اور میں نے اپنی تدبیریں ساری کوشش کر لی تھی، میری کسی تدبیر نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، آخرکار تقدیر نے میرا ساتھ دیا، اور وہ تقدیر یہ ہے کہ اللہ نے خود راہیں سوچائیں، راہیں سوچائیں، فینا لنہدینہم سبلنا، آؤ میری راہوں میں تھوڑی سی محنت کر لو، میں تمہارے لیے راہیں کھول دوں گا، راستے کھول دوں گا، اور ایسے راستے کھول دوں گا کہ تمہارے لیے سارے راستے آسان کر دوں گا، سارے راستے آسان کر دوں گا۔ اور اللہ نے میرے لیے راہیں کھولی، اور انمول خزانے سے میرے کام بننا شروع ہوئے، میرے مسائل مشکلات پریشانیاں، اور پھر مجھے یقین ہو گیا، اور میں نے اس کو سینے سے لگایا، اور پھر لے کے بانٹا، اور پھر جو پڑھا پھر آپ کے درس اور تسبیح اور تسبیح خانے کی طرف میں متوجہ ہوا، تقدیر نے خود میری یاوری کی، میری مدد کی، جب اوپر سے فیصلے ہو جاتے ہیں پھر خود نظام بننا شروع ہو جاتے ہیں، جب اوپر سے فیصلے نہیں ہوتے سارے نظام الٹ ہو جاتے ہیں، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ تقدیر کے نظام کو سمجھیں، میں جو آپ کو اعمال کی زندگی عرض کرتا ہوں، اعمال کے فائدے اعمال کے نفع یہ چیزیں بتاتا ہوں، یہ سارے کی ساری چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں، اور اسی میں تقدیر ہے، اعمال میں میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تو یہ کر میں کر دوں گا، تو اعمال میں رب کا فیصلہ ہے، رب کے فیصلے کو تو تقدیر کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ میرے رب کا فیصلہ امر ہے، میرے اللہ نے چاہ لیا ہے، اور جب میرے اللہ نے چاہ لیا ہے اسی کو تو تقدیر کہتے ہیں، میرے رب کی چاہت کا نام تو وجود ہے، اللہ نے چاہا اور ہو گیا، میرے رب نے چاہا اور ہو گیا، اسی کے چاہت کا نام تو وجود ہے، اسی کو تو تقدیر کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ اعمال اعمال، چاہے وہ وظیفے کے نام پہ ہے، چاہے وہ نفل کے نام پہ ہے، چاہے وہ ایمانداری کے نام پہ ہے، چاہے وہ حرام راہوں سے نکلنے کے نام پہ ہے، چاہے وہ صدقہ اور خیرات اور اللہ کی راہوں میں اپنا مال دینے کے نام پہ ہے، یہ سارے اعمال ہیں، اعمال میں تقدیر چھپی ہوئی ہے، اگر تدبیریں ساری کی ساری الٹ ہو گئی ہیں اور ناکام ہو گئی ہیں، تقدیر کا نظام اعمال میں چھپا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ میں غلام تھا، میں غلام تھا، اور میرے آقا کے ہاں بچی پیدا ہوئی، بہت خوبصورت تھی، ایک فقیر آیا، اس نے بچی کو ایسے دیکھا، اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 100 آدمیوں کے بستر کی زینت بنے گی، اس کے بعد مکڑی کی زہر ہوگی اور یہ مر جائے گی۔ کہا کہ مجھے اپنے آقا سے محبت تھی، میں آقا کا وفادار تھا، میں نے کہا یہ آقا کی غیرت کے لیے تو بہت نامناسب ہے کہ 100 بندوں کے بستر کی زینت بنے گی اور پھر مکڑی کا زہر ہوگا اور یہ مر جائے گی۔ میں نے ایک خنجر لیا، اس کا پیٹ چاک کیا اور بھاگ گیا، اس کو مار دیا۔ سال ہا سال بہت دور رہا، میں نے کوئی کاروبار کیا، اس میں مجھے نفع ملا، میں غلام سے آقا بن گیا اور مالدار بن گیا، اور پھر بہت مال کمایا، پھر بہت مال کما کے اپنے وطن کی یاد آئی۔ بوڑھے کہتے تھے پہلے پرانے زمانے میں لوگ، جہاں یہ جیر عمل نال دفن ہوتی ہے نا، بندہ اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، بوڑھے کہتے تھے، اور یہ حقیقت ہے۔ پھر وہیں آیا، کہنے لگے وہاں آ کے میں نے کسی سے کہا میری شادی کرا دے، انہوں نے کہا ایک خاتون ہے جس کی زندگی تو بہت اوپر نیچے تھی، بس اس نے اب توبہ کر لی ہے، کہیں تو اس سے شادی کرا دوں، میں ہے بہت شکیل، حسن و جمال میں، شکل میں بہت آگے ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جتنا مال کہے گا دوں گا۔ میں نے اس سے شادی کر لی. ایک دفعہ میں نے اس کے پیٹ پہ زخم دیکھا. میں نے کہا یہ زخم کیا ہے؟ اس نے کہا سنا ہے ہمارا ایک غلام تھا اور اس نے مجھے خنجر سے مار کے چلا گیا اور فرار ہو گیا. پتہ نہیں سال سال سے کہاں ہے. یہ وہی زخم ہے. ایک دم کلندر چیگویا دھاک گویا کسی فقیر کی بات میری گھومنے لگی اور اس کی بات موت میں سامنے آ گئی کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے, اب مکڑی کی زہر بھی نشانی پوری ہونی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم 100 سے زیادہ بندوں کی؟ کہنے لگا ہاں, میں زندگی کی راہوں میں حسن و جمال کی وجہ سے اپنی راہیں سچی راہیں کھو بیٹھی تھی اور میں بستر کی زینت بنتے 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 آخر کار ایک فلاں نے کہا کہ ایک تاجر ہے اور سوداگر ہے, بہت مالدار ہے اور وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا چلو اب یہ زندگی چھوڑ, اب کسی سے نکاح کر کے اب زندگی وہاں گزاروں. مال ہی مطلوب تھا, اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے, وہ سوداگر اور تاجر ہے. تو آپ کا کہا تو آپ کے ہاں آئی, میں آپ کے نکاح میں آئی. اس نے کہا تجھے پتا ہے وہ غلام میں تھا. تقدیر کا نظام دیکھیں, اس نے تو اپنی تدبیر پوری کر دی تھی قتل کرنے میں. ہاں ہاں, لیکن اس کا امر غالب تھا اور ہو کے رہے گا. اور نہ وہ غلام میں تھا, وہ غلام میں تھا. ایک مجذوب نے ایسی بات کہی تھی اور فقیر کی بات کا مجھے یقین تھا کہ فقیر سچا ہے اور اس کے منہ سے نکلی بات حق ہے اور پوری ہو کے رہے گی, چاہے اس کے آثار ابھی نظر آئیں یا نہ آئیں, آئیں یا نہ آئیں. میں بعض وقت اپنی زندگی کی پچھلی ہسٹری بیٹھ کے سوچتا ہوں, وہ کیا عجیب نظام تھا جب میرے شیخ سے میری ملاقات ہوئی تھی, حکیم آزاد شیرازی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر میں. اس دن بھی گیا, دونوں بچوں کو لے کر گیا. میں نے کہا بیٹا یہ وہ شخص کی قبر ہے, دل ہی میں کہہ رہا تھا جو میرا محسن ہے, اس سامنے میانی صاحب میں, اسی نے میرے شیخ سے میری ملاقات کرائی تھی. وہ گمنام درویش تھا پر اس کی توجہات اور دعائیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئی اور ان کی منہ سے نکلی ہوئی باتیں آج بھی پوری ہوتی. جب دیکھ رہا ہوتا ہوں تو کہتا ہوں تو دل میں شیخ کے بارے میں بات یاد آئی, شیخ کیا کمال کی باتیں فرما گئے. اس وقت تو یہ حالات ہی نہیں تھے, آثار ہی نہیں تھے, آثار ہی نہیں تھے, آثار ہی نہیں تھے. ایک دم مجھے فرمایا انسان بن کے رہنا, بڑا حال ہو, بڑی سی کرسی ہو جس پہ تو آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہو اور لوگ تجھے ٹک ٹکی باندھ کے ایسے دیکھ رہے ہوں, انسان بن کے رہنا, خیال کرنا, اپنے میں رہنا, اپنے سے نہ نکلنا. اور جس دن یہ قاسم حال میں میں بیٹھا نا پہلے دن, اور یہ کرسی بھی جس پہ آلتی بالتی مار کے بیٹھا ہوں کشادہ کرسی ہے, اور میں دیکھ رہا تھا مجمع تھا ایسے, سیڑھیاں بھی ایسے بھی نیچے بھی اوپر بھی, ایک پل میں شیخ کی بات یاد آئی. اور پھر اچانک میرے اندر ایک دعا آئی, اللہم جعلنی فی عینی صغیرن, مولا مجھے میری اپنی آنکھوں میں ذلیل کر دے, چھوٹا کر دے, مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے, اللہم جعلنی فی عینی صغیرن. کہا گیا مجھے تو تجھ سے بہت محبت ہے اور مکڑی کا زہر ہوگا تو مر جائے گی. اب وہ حفاظت کرنے لگا ہر طرف سے اس کی, شاید تقدیر کے اس وار سے بچ جاؤں, حفاظت کرنے لگا. ایک دفعہ ایک مکڑی تھی بڑی سی, مکڑی اب بھی اتنی بڑی ہیں کہ سانپ کو پکڑ کے کھا جاتی ہیں, ان کی زہریں اب بھی اتنی ہیں. آپ یوں یہاں سے نکلیں, مری کی طرف جائیں, پہاڑوں کی طرف, ٹھنڈے پہاڑوں کی طرف, تو مکڑیوں کی جسامت بڑھتی چلی جاتی ہے. میں نے بلوچستان میں, اس دن بھی مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ نے ہمارے شہر کا نام لیا, ہمیں خوشی ہوئی, وہ درس میں آیا ہوا تھا پچھلے درس میں. تو پیر شاید منگل کو میری ملاقات تھی اس کی, میں خوزدار میں گیا, نہیں اس میں نوشکی, نوشکی سے آگے دال بندین, دال بندی سے آگے لتکش ماشکیل, ہاں وہاں گیا ایران کے بارڈر پہ. ایک پرانا مقبرہ تھا, بہت پرانا بنا ہوا, اس میں ایک سوراخ تھا ایسے, تو میں ایسے جا رہا تھا، وہاں کا بلوچ میرے ساتھ تھا، وہاں بلوچی زبان بولی جاتی ہے اور براوی زبان بولی جاتی ہے، بروہی جسے کہتے ہیں وہ براوی کہتے ہیں، ایک بلوچ تھا ایک براوی بولنے والا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سنا ہے کوئی پرانے شہدا کی قبریں ہیں، تو اس میں لوگوں نے سمجھا کہ شاید خزانہ ہے، کئی لوگوں نے یہ گنبد تھا، ہر طرف سے بند تھا، کوئی پتہ نہیں اندر، کوئی دروازہ نہیں تھا. اس کو توڑ کے اندر گئے تو اندر کچھ بھی نہیں ہے، سخت گرمی تھی. میں نے کہا اس کے اندر جاؤں؟ کہنے لگے اس کے اندر بہت جنات رہتے ہیں، بہت لوگوں کو جنات نے پکڑا، یہ ہو گیا، واقعات سنائے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیا وجدان تھا میرے اندر، کوئی جنات میرے قابو تو ہے نہیں، نہ مجھے کوئی اس چیز کا دعویٰ ہے. میں نے وہ جگہ بنی ہوئی تھی، وہ ایک بندے کا سہارا لیا اور میں اس کے اندر جا کے جھانکا، سورج کی روشنی سے وہ سارا حصہ جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بہت زیادہ روشن تھا، اور اندر انسانی ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں، ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں. میں واقعہ کیا بیان کر رہا تھا؟ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، مجھے ذرا پکڑ کے رکھیے گا. میں جس طرف نکل گیا پھر نکل گیا، اندر جو ہے ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں. میں اندر اتر گیا، جہاں ہاتھ ڈالوں کوئی ہڈی، بازو کی کھوپڑی، اور پرانا کھدر تھا، ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا تھا، میں نے اس کو پھاڑ کے دیکھا، اس میں جان ختم ہو گئی تھی. جو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا لباس تھا یا ان کا کفن تھا. پھر میں نے اس کی تاریخ جب اٹھائی تو پتا چلا کہ وہ قزاق تھے، لٹیرے تھے، جو کافر. میں نے پھر اس پہ آرٹیکل لکھا، اسی دور میں اردو ڈائجسٹ میں وہ آرٹیکل چھپا تھا. پھر میں نے وہ تاریخ پھر اس کی کٹھی کی کہ قزاق لٹیرے تھے. پھر ایک دفعہ بادشاہ، عباسی دور کے بادشاہ نے ان سب پہ شب خون مارا، رات کو ان پہ حملہ کیا، ان سب کو ختم کر دیا، اور ختم کر کے اکٹھی ان کی اجتماعی قبر بن کے اوپر سے لیپ دیا. تاریخ نے یہ بتایا، وہ سارے حوالے میں نے اکٹھے کیے، پھر میں ایک مضمون لکھا تھا میں نے. تو بات کر رہا تھا مکڑی کی، میں نے ایسے سارے اٹھایا نا، ہڈیوں سے خوف نہیں آیا، مکڑی کی بات کر، ڈھانچے، ہڈیاں، کھوپڑیاں، جنات بھی ہوں گے شاید، اللہ کی مخلوق ہر جگہ ہوتی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اللہ کے نام کی برکت سے میرا کوئی کمال نہیں. آپ نہیں سوچ سکتے اتنی بڑی مکڑی، اوہ یا کریم. وہ کہتے ہیں جی ایک پاؤ کی مکڑی ہو اس میں زہر ہو تو اتنے کی بکتی ہے. وہ پچھلے دور میں ساری دنیا جس طرح اوبر کے پیچھے چل پڑی ہے نا، مکڑی کے پیچھے، سانپوں کے پیچھے، ان کے پیچھے چل پڑی تھی کہ زہر والی چیز ہو، وہ چائنا خریدتا ہے، فلاں خریدتا ہے، اور یہ جناب اس طرح ہو جائے گی، اس طرح ہو جائے گی، دنیا چل پڑی تھی. اور میں نے کہا ایک بندے کو، میں کہا چھوڑ دیں، یہ چار دن ایسے شور شرابہ اٹھتا ہے پھر ختم ہو جائے گا، ہو گیا، آپ کو ہے باقی سب دیکھ ٹھنڈی ہو گئی ہے. تو مجھے وہ مکڑی یاد آئی، وہ ایک ارب روپے کی مکڑی تھی ایک ارب روپے کی مکڑی تھی، اتنی موٹی مکڑی، اتنا اس کا جالا. دوزخ میں پڑ رہا تھا، جہانگیر میں نہیں، بابر میں، کہ میں نے ایک مکڑی دیکھی، اس مکڑی نے حملہ کر کے سانپ کو کھا لیا. پھر یہ میں نے پریکٹیکلی آنکھوں سے دیکھا، میری فلائٹ تھی، ڈیلے تھی، وہ ڈسکوری ہوتی ہے نیشنل جیوگرافی کی کیا ہے، وہ لگی ہوئی تھی، اور میں اس کو محو تھا دیکھنے میں، اور ایک پل میں نے دیکھا مکڑی نے پکڑ کے سانپ کو پکڑ کے کھا گئی. وہ اس مقبرے میں مکڑی میں نے دیکھی، بڑی سی لگی ہوئی تھی، خاموش، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ کر کے مجھے پکڑ کے اٹھا لے گی، اتنی بڑی مکڑی اٹھا لے گی. ایک دم مجھے جھرجھری آئی، لیکن ایک دم خیال آیا کہ انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کے نام میں طاقت ہے. تو کہنے لگا اپنی بیوی سے، وہ میں تھا جس نے تجھے خنجر مارا تھا، وہ میں تھا. اور اب اگلے اس کے امر کا، تقدیر کے اگلے امر کا انتظار کر رہا ہوں کہ مکڑی کی زہر ہی تیری موت کا ذریعہ بنے گی. زندگی کے دن رات گزرتے گئے گزرتے گئے، بچے ہو گئے، خوشحال خوشی زندگی گزر رہی تھی، سوداگر تھا، مال تھا، سوداگری چل رہی تھی، مال بڑھ رہا تھا، استعمال ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ دونوں بیٹھے تو ایک مکڑی آئی اور اس نے نہ آؤ دیکھا نا، اس کی بیوی نے اٹھا کے اس کو جوتے سے مار دیا، اور جوتے سے مارا نا تو اس کی ایک ایسی زہر کی چھینٹا اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخون کے اندر جو جھری ہوتی ہے نا جس میں ناخون، اسی کے اندر چلا گیا۔ اور اس نے کہا اوہ مکڑی کی زہر تیرے اندر چلی گئی۔ اس نے کہا کیا ہوتا ہے؟ اس کو صاف کر لیا اس نے ہاتھ سے، ہاتھ سے اسے صاف کیا، وہ جذب ہو گئی اور زہر اندر سرات کر گئے۔ اور کبھی کبھی تقدیر نے، تاریخ نے، تاریخ نے ایسے واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ تقدیر، تقدیر تدبیر کے سامنے آمنے سامنے آ گئی۔ یہ بھی ذرا بتا دوں آپ کو۔ اور ہاں، یہ زہر لگنے سے مر گئی۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں اس کو خنجر مار دوں، ختم کر دوں، میرے مالک کی عزتوں کی یہ داغدار ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک وقت آیا خود اس کی عزت بن گئی، اور ایک وقت آیا کہ وہ امر بھی اس نے دیکھا کہ مکڑی کی زہر سے یہ مر جائے گی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی، ایک دفعہ کہنے لگی آپ انسان ہیں؟ غور سے سنیے گا، آپ انسان ہیں یا جن ہیں؟ تو یہ انسان ہوں، کیوں؟ کہنے لگے میں نے 40 دن آپ کو زہر دیا ہے اور آپ مرے نہیں، 40 دن زہر دیا۔ کہا اس بات پہ کے لیے تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ جاگ رہے، آنکھیں کھلی 100%، کس چیز نے تجھے آمادہ کیا؟ کہا کسی شخص نے مجھے کہا کہ تجھے زہر دینی ہے، اور مجھے آپ سے بغض ہو گیا، نفرت ہو گئی، اور میں آپ کو زہر دیتی رہی، 40 دن میں زہر دیا، آپ مرے نہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا زہر ہے تدبیر، اور میرے پاس ایک تحفہ ہے تقدیر کا، اس کی وجہ سے میں نہیں مرا۔ وہ کیا؟ کہا وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہ کا امر ہے اس میں، اور اسی کے ساتھ تقدیر کی تانے بانے ہیں، تیری زہر مجھ پہ اثر آئندہ بھی نہیں کرے گی۔ اچھا تو نے مجھے زہر دیا، ادفع باللتی ہی احسن، جا تیرے برے عمل کا بدلہ تجھے اچھے عمل میں دیتا ہوں، میں نے تجھے آزاد کیا، آنکھوں کے سامنے سے چلی جا، جا آزاد زندگی گزار۔ نجف پہ جا کے قیام کیا، پیچھا کرتے 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 یہ کسرے ابیز میں چھپ گئے سارے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر نے نجف پہ جا کے قیام کیا، اور پھر ان کا غلبہ تھا، اور خالد بن ولید اللہ کی تلوار تھی، اور انہیں پتا تھا کہ ہم نے مغلوب ہونا ہے، اور خالد بن ولید نے غالب آنا ہے۔ آخر خالد بن ولید نے ان کے بڑوں سے ایک پیغام بھیجا کہ اپنے بڑوں کو بھیجیں اور ہم سے آ کے مذاکرات کریں، ورنہ آپ کے قصر ابیز، آپ کے قلعے پہ ہم حملہ کر دیں گے اور ہم فاتح بن جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنا ایک بڑا بھیجا، اس کا نام عبد المسیح تھا، 350 سال اس کی عمر تھی، بابا تھا، اور حضرت سلمان فارسی کی عمر 500 سال تھی۔ 250 سال کی روایت تو پکی روایت ہے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث نے بھی اس کو لکھا ہے، اور ایک اور جگہ بھی میں نے پڑھا، اس کا حوالہ بھول گیا، فرمایا 250 سال کی روایت تو پکی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کے تھے، اور اس دور سے مدینے والے کا انتظار کر رہے تھے، آقا کا انتظار کر رہے تھے۔ 350 سال بابے کی عمر تھی، بابا آیا، جب بابا سامنے آیا مذاکرات کے لیے، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کر کے آنے، اور مذاکرات میں ٹیبل ٹاک میں جیت کے آنا ہے، بابا جی ساری عمر کے تجربے لڑا دو، ٹیبل ٹاک میں ہی ساری جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے، جیت کے آؤں گا، جیت کے آؤں گا۔ تو بابے کے پاس نا ایک شیشی تھی، بابا بعض کا شیشی کو دیکھتا تھا اور بات کرتا تھا، ایسے شیشی کو دیکھتا، چھوٹی سی ایسی شیشی تھی، ایسے شیشی کو دیکھتا تھا بابا اور بات کرتا تھا. تو خالد بن ولید مذاکرات کر رہے تھے، ان کی شرائط سن رہے تھے، اپنی شرائط بتا رہے تھے ایک دوسرے سے. بابے سے پوچھا، بابا شیشی میں کیا ہے؟ کہا سم الساعت ہے. سم یا سم؟ سم الساعت. ایک سانپ ہوتا ہے، سانپ، سانپ. برے صغیر میں ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کا ایک اسپیشل ایڈیشن تھا سانپوں کے اوپر. موچی دروازہ لاہور سے ایک میگزین نکلتا تھا، اور اس کا اس دور میں ایک دور تھا، اور میگزین کا توتی بولتا تھا، اس کا ایک اسپیشل ایڈیشن تھا سانپوں کے اوپر، اور سانپوں کی ریسرچ. ایک سانپ ہوتا ہے، اس کی کھوپڑی سے ایک زہر نکلتا ہے. سانپ کی ہر کھوپڑی میں زہر ہوتا ہے، اور زہر زہر ہوتا ہے، پر وہ زہر ایسا ہوتا ہے جو آنکھ کی پلک نہیں چھپکنے دیتا. بس ایسے میں بندہ مر جاتا ہے اسی پل میں. سمسات تھی، اس میں سانپ کا وہ زہر تھا. انہوں نے بابا جی یہ زہر کس لیے؟ کہا کہ میں اگر آپ کے مذاکرات میں ناکام لوٹا، میں نے ساری زندگی ناکامی نہیں دیکھی، کامیابی دیکھی، میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں یہ زہر کھا کے مر تو جاؤں گا، پر مذاکرات میں ناکام نہیں جاؤں گا. تو خالد بن ولید نے فرمایا، اچھا سم سات کی یہ شیشی مجھے دکھائیں، یہ واقعہ نجف کا ہے، یہ مجھے دکھائیں. لی اور پڑھیا، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. لا لفظوں کا ویش معاف کرے. یہ دعا پڑھی، اور پڑھنے کے بعد ساری شیشی منہ میں اڈیل دی، اور ساری شیشی پی، ایک پسینہ آیا اور جسم سارا دھل گیا، اور وہ بابا حیرت سے 350 سال کے تجربے دیکھ رہا کہ کیا ہے، کیا ہے. 350 سال عمر ہے، پر اس کے اپنے تجربے ہیں. 70-80 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، چپ کر، یہ میں نے بال ایسے دھوپ پہ سفید کیے ہیں، اپنی مار رہا ہے، چپ کر کے بیٹھ. او بھائی یہ سفید ایسے دھوپ میں کیے ہیں بھائی. ہاں انہیں کہا یہ کیا؟ اور نے کہا تیری تدبیروں پہ ہماری تقدیریں غالب آ گئیں، تیری تدبیر سم سات تھی، ایسے ڈال منہ میں اور پل میں ایسی موت آئے، اور ایک طرف ہماری تقدیر ہے، وہ تقدیر ان مسنون دعاؤں میں، ان قرآنی اور حدیث کی دعاؤں کے اندر موجود ہے. وہ تقدیر کیا ہے؟ وہ اللہ کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے، اور میرے رب کا امر ہی تقدیر ہے. واللہ غالبا علی امرہ، میرے رب کا امر ہی تقدیر ہے، اور میرا رب کا امر جب غالب ہوتا ہے وہی تقدیر بن جاتا ہے، اور میرے رب کا امر جب امر سے ہٹ جاتا ہے وہی تیری تدبیر بن جاتا ہے. تو کہتا ہے میری ساری تدبیریں کامیاب ہو گئیں، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، اور وہی چیز جب رب کا امر ہوتا ہے وہ تقدیر، ساری تدبیریں تیری ختم ہو کے تجھے سب طرف سے ناکامیاں یا موتیں دکھائی دیتی ہیں، اور تو پھر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ مولا کر دے، اب میری ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک طرف تیری تدبیریں ہیں اور ایک طرف ہماری تقدیر ہے. یہ دعا ہم نے پڑھی ہے، اور وہ دعا پڑھ کے سنائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھی ہے میں نے، اور یہ دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. بابا الٹے قدموں اٹھا، اور اٹھ کے جا کے کہنے لگا اپنی قوم کو اکٹھا کر کے، میں ایسے شخص سے ہو کے آیا ہوں جس کا سپہ سالار کی یہ حیثیت ہے، اس کے خلیفہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں خلیفہ تھے، اس خلیفہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور دیکھو، خیال کرو، ان سے نہ لڑو، یہ لوگ وہ ہیں جو خود زہروں کو پی جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی طاقت دوسری ہے، عام نہیں ہے. ان کے سامنے ہتھیار ڈال دو، اور اپنے خزانے سارے حوالے کیے، اور گیٹ کھول دیے قصر ابیز کے، اور سارا نظام حوالے کر کے کہنے لگے، آج کے بعد آپ ہمارے آقا ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں، ایک طرف تدبیر ہے اور ایک طرف تقدیر ہے، یہ تقدیر اور تدبیر کا نظام آنکھوں سے دیکھ رہے، آف بن مالک کا بیٹا قید ہوا اور ایک طرف زنجیریں ہیں اور ایک طرف سورۃ توبہ کی آخری دو آیات اور ایک طرف اللہ کی مدد اور طاقت، یہ تقدیریں غالب ہوئیں اور تدبیریں ٹوٹ گئیں اور ساری زنجیریں ختم ہو کے انہیں قید سے خلاصی اور رہائی ملی اور اللہ کی مدد آنکھوں سے دیکھی۔ اس تقدیر کے نظام کو سمجھے تو صحیح، اس کا امر کیا ہے، اپنے امر میں غالب ہے، میری آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے، ہم اس پہ توجہ نہیں کر رہے، یہ تقدیر ہے کیا اور اس کا نظام کیا ہے؟ اعمال کے اندر طاقت ہے، تاثیر ہے اور تقدیر ہے، اس کا امر خفیہ طور پہ موجود ہے، اس کا امر موجود ہے، اور جب تقدیر میرے موافق بنتی ہے پھر خود راہیں سجاتی ہے، پھر خود بخود قدم اٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ پاؤں چلتے نہیں چلائے جاتے ہیں، یہ خود بخود پھر چلائے جاتے ہیں قدم، اور یہ راہیں خود بخود چلتی ہیں خیر کی طرف، پھر ایسی راہیں مل جاتی ہیں، بندہ اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے، اس فقیر کے ساتھ مل جاتا ہے، یا وہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، یا وہ خیر کا عمل کر لیتا ہے، یا وہ صدقہ کر لیتا ہے، پھر اس کی وجہ سے غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کریم اس کو دنیا آخرت کی خیروں سے نجات دے دیتا ہے، خیروں میں نجات دے دیتا ہے اور خیریں مقدر کر دیتا ہے اور شرور سے نجات دے دیتا ہے۔ تقدیر اللہ کا امر ہے اور مسنون دعاؤں کے ساتھ موجود ہے اور اسی میں موجود ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، کوئی پہاڑوں سے مانسیرا اس سائٹ کی طرف سے، مجھے یاد نہیں، ملاقات میں آئے، غالباً پہلی روحانی کلاس میں آئے، مجھ سے کہنے لگے میں اس دعا کا عامل ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کیوں جی، میں نے ٹھیک پڑھی؟ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ دیکھو نا جی، موت تک سیکھتے سیکھتے اگر موت آ جائے تو شاید طالب علم کی، طالب علم کو پھر وہ ذرا سزا تھوڑی ملتی ہے۔ انہیں کہا استاد جی میں سیکھنے والا تھا، استاد جی میں سیکھنے والا، میں سیکھنے والا، طالب علم کی سزا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ نماز پڑھی ہے، بقیہ نماز میں پڑھ رہا تھا عشاء کے بعد، ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ چائنا والا جن ہے وہ، تو ان کے ہاں میں مسجد میں بقیہ نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بعد میں اپنی نماز دہرائی کیونکہ وہ میری نماز نہیں تھی، 13 بار اس کا ہاتھ اٹھا ہے، کبھی ناک کو کھجا رہا ہے، کبھی کان کو کھجا رہا ہے، خرق فی الصلاۃ اسحاق بٹی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، خرق فی الصلاۃ، نماز کی حالت میں خارش، میں نے 13 بار گنائے، 13 بار، اس کا ہاتھ کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی کالر کو ٹھیک کر رہا ہے، کبھی ناک کو ٹھیک کر رہا، میں نماز اپنی ہاتھ بندے میں یوں کر رہا ہوں۔ یہ پچھلی دفعہ میری نماز، مجھے اللہ، میں نے نماز دہرائی، اللہ سے معافی مانگی، ایسے کر رہا، ایک رکعت میں 13 بار، ایک رکعت میں 13 بار، میں انگلیوں میں گن رہا تھا، ایک آیا ہاتھ، پھر اٹھا، پھر ہاتھ، پھر ہاتھ، پھر ہاتھ، اتحیات میں 3 بار، 3 بار، ننگے سر اس نے نماز پڑھی، اتحیات میں 3 بار۔ میں نے بیٹھ کے نا اسحاق بٹی صاحب کے لیے میری دعا مانگی، میں نے کہا اللہ پاک اس قبر کو نور سے بھر دے، درویش تھا سچا، درویش سچا تھا۔ پھر وہ اپنی نماز پھر دہرائی میں نے اور رب سے کہا مولا ایسی نماز، مولا آج تو میری نماز ایسے ہے، پر مولا میری آئندہ میری نماز ایسے نہ ہو کہ نماز کے اندر کچھ خشوع تو چلو ہو جائے، کچھ خضوع تو ہو جائے۔ یہ نماز پتہ نہیں کیا بات کر کے کہاں نکل گیا، 13 بار کہنے لگے میں دعا کا عامل ہوں، اس دعا کا عامل ہوں۔ میں نے کہا کیا کرشمہ اس دعا کا، سنا کیا کرشمہ اس دعا کا، مجھے کہنے لگا آپ کی زبان میں تالو سے چپکا دوں گا. آپ دعا زبان تالو سے لگائیں. میں نے کہا میں نہیں لگاتا. بغیر لگائے چپکا. کہنے لگا چپکا دوں گا. اور چپکا دی اس نے میری زبان. ایسے میری زبان تالو سے چپکی ہوئی ہے اور اس کے اب میں بول نہیں سکتا نا, میں تو نہیں بول سکتا. مجھے کہنے لگا کہ آپ حکم کریں تو میں ہٹاؤں. میں نے کہا نا, میں خود ہٹاؤں گا, خود ہٹاؤں گا. یہ اللہ کا نام کی طاقت بتا رہا ہوں. میری کون سی طاقتیں ہیں؟ وہ چاہے پل میں اپنے نام کی تاثیر بھی چھین لے. میرے پاس میوزیم میں ایک خنجر ہے, خنجر اس پر لکھا ہوا ہے کالیمن, کاف لام میم اور نون, ابجد حوزا حوزا ہوتی کالیمن سخزا سزاغاز, یہ الفاظ ہیں کچھ. اللہ کو معاف کروائیں. اس پہ کالیمن لکھا ہوا ہے کاف لام اور نون. ہاتھی دانت کا اس کا دستہ ہے. کسی صاحب نے مجھے دیا تھا, کسی نے دیا تھا, وہ میرا نہیں ہے. لیکن وہیں بیٹھ کے ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ میرا ہو گیا تھا. عامل تھے اکٹھے, سنو عامل اکٹھے تھے. انہوں نے بلوایا تھا کہ تارک آ رہا ہے, اس کو ہی بلا لو. میں واقعے کو جان بوجھ کے مٹا کے بیان کر رہا ہوں. عامل تھے کٹھے. ایک صاحب نے کہا, اس نے کہا تو اپنا کمال دکھا. اس نے کہا تو دکھا. اس نے کہا یہ خنجر ہے, اس کو حکم دیتا ہوں کام کر کے آ جاتا ہے, اپنا صرف خون لگا ہوا ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ اس کو حکم دیتا ہوں اپنا کام کر کے آ جاتا ہے. دو دھارا خنجر ہے. اس وقت وہ صرف خنجر ہے, اس کی دھاریں بھی ختم ہو چکی ہیں. الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور صرف میری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس پہ خون لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس بندے کا مرڈر ہو گیا. اور کوئی کہیں گے کہ جو کوئی آگے مار گیا اس کو, بیچاری پولیس لوگوں کی شامت آ جائے گی, اس کو پکڑیں گے. وہ بھی کیا کریں بیچارے, ان کو کچھ چاہیے پاؤں سر. اچھا میں نے کہا مجھے دکھائیں. وہ لیا اور وہی لفظ پڑھا جو لفظ زبان کے ہٹانے پڑھا. میں کہ لے لو. کہنے لگا اپنے پاس رکھو, پتہ چل گیا مجھے. وہ بھی کوئی بلا تھی. اپنے پاس رکھیں, پتہ چل گیا مجھے اس کا عمل آپ نے ساکت کر دیا. اب کہوں گا تو نہیں جائے گا, اب سادہ سا خنجر ہے. اب مجھے اپنے پاس رکھ لیں. میں نے اس کو اٹھا کے میوزیم میں سجا دیا, اپنے پاس ہی رکھ لیں. وبالحق کے انزل نہ ہو وبالحق کے نزل. کیوں جی زیر زبر ٹھیک ہے؟ ساتھ میرے حفاظ بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, کوشش کرتا ہوں ان سے پوچھ کے چلو. اس لیے میں نے کہا شیخ کی تربیت و سالکین کو. سبحان اللہ. وبالحق کے, ہاں ہاں یہ آیت بھی سن لیجئے گا. یہ شاید میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. میرے 1150-1150 درس پڑے ہیں گمان ہے, واللہ اعلم یاد نہیں. شاید میں نے آج تک نہ بتایا ہو, جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا, موقع ہی نہیں ملا. بس جو چیز اللہ دل میں ڈال دیتا. یہ ہے قرآن کی آیت, لیکن بتایا ہوا یہ خضری وظیفہ ہے جو کہ کتابوں اور روایات میں عام ملتا ہے, کتابوں میں روایات میں ملتا ہے. یہ کوئی خفیہ راز اکیلا میرے پاس نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میرے پاس اس کی تاثیر ہے, میرے شیخ کی دی ہوئی ہے. شیخ نے کیا کیا تھا, اس کو لکھ کے آیت کو اپنی زبان پہ رکھا تھا, تعویذ چھوٹا سا, اور وہ لعاب والا میری زبان پہ رکھ کے فرمانے لگے اس کو چوستا چوستا کاغذ سمیت نگل جا, انشاءاللہ یہ تاثیر ہے. اور ایسا ہوا. اب زبان میری تالو سے لگی ہوئی ہے بسم اللہ الذی نے. مجھے کہنے لگا میں بہت کچھ باندھ دیتا ہوں, بہت کچھ کھول دیتا ہوں. اس دعا کے اندر کوئی طوفانی طاقت ہے, اس کے الفاظ ہیں. کون سی دعا کے اندر؟ بسم اللہ الذی. کیونکہ میں بہت سی چیزیں بیان کر چکا ہوں, اس دعا کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. اس واقعے سے میں نکل گیا خنجر کی طرف. تو میں نے دل ہی دل میں یقین جاری ہے تین دفعہ دعا پڑھی ہے، وہ مسنون دعا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی طاقت زیادہ ہے یا حدیث کی؟ بولیں قرآن کی طاقت زیادہ ہے، قرآن قرآن ہے، اور اللہ کے نام کی برکت سے میری زبان کھل گئی ہے. میں نے کہا میری زبان کھل گئی ہے، کہنے لگے کیا پڑھایا آپ نے، میں کیوں بتاؤں؟ کہ مہربانی کریں میں تو سیکھنے آیا ہوں. میں کہ ظالم میری زبانیں بند کرتے تو، اور کوئی اور ہوتا تو موت تک اس کی زبان نہ کھل سکتی، کہاں کھلنی تھی. میں نے کہا یہی آیت پڑھی ہے، وبالحق انزل اللہ وبالحق نزل وبالحق کے، بس بس یہاں تک. روایتوں میں وما ارسلنا کا الا مبشر و نذیر بھی ہے، لیکن میرے شیخ نے یہی لفظ لکھے تھے جس کو میں نے نکلا کاغذ پہ. اس آیت کی طاقت اور تاثیر عجیب ہے، پھر کبھی بیان کروں گا. اس وقت تو بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پر عرض کر رہا ہوں، اور تقدیر اور تدبیر کو عرض کر رہا ہوں، تقدیر اور تدبیر کو عرض کر رہا ہوں. کہ ابو دردہ کی باندھی کہتی ہے 40 دن میں نے آپ کو زہر دیا ہے، آپ پہ زہر کا اثر نہیں ہوا، اور آقا نے فرمایا کہ جو بندہ 3 دفعہ صبح شام یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر والی، اللہ پاک اس کو زمین و آسمان کے مخلوقات کے شر سے بچاتے ہیں. اور کبھی تدبیروں کے ساتھ تقدیریں کے انوکھے نظام اور بھی ہوتے ہیں. '47 میں بابا تھا بوڑھا اور آنکھوں سے بھی نابینا بھی تھا، اور نفس نفسی تھی، ہر طرف قتل و غارت ہو رہی تھی، ہر طرف قتل و غارت ہو رہی تھی. ایک سکھ اس کے دوست تھا، سکھ اس کا دوست تھا، اس نے کہا یہ میرا یار ہے، اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، اس کو نہ لے جاؤ، تم اس کو چلا نہیں سکو گے، راستے میں چھپ نہیں سکے گا، اس کو مارا جائے گا یا بھوک اور پیدل سے مارا جائے گا. اگست کی گرمی ہے، انہوں نے کہا کیا بابے کو گھڑا پانی کا دے کے سرسوں کا ساگ، سرسوں کا نا، سرسوں کا فصل لگی ہوئی تھی اور پڑی تھی، اپنی پڑی تھی، کوئی توڑنے والا نہیں تھا، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں تھا، انسانوں کو اپنی جانوں کی پڑی تھی، پتہ نہیں کب سے پکی ہوئی کھڑی تھی. اس نے کہا اس کے اندر چھپ جا، بس میرے پاس یہی ہے، سرسوں کھا پانی پی اور یہیں سو اور یہیں دن رات کر. بابا بھی دیہاتی تھا، دیہاتوں کا باشندہ رہنے والا تھا. تدبیر کو دیکھیں تقدیر کیا کرتی ہے. 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ بابا رہا، پھر کوئی حفاظت کا نظام بنا، کوئی قافلہ آیا، اس کے ساتھ انہوں نے سمجھا کہ حفاظت ہے، بابے کو امانتاً بھیجا. لیکن جب بابے کو فصل سے باہر نکالا تو بابا آنکھوں کا نابینا نہیں تھا، بینا تھا، اور اس کی آنکھیں آ چکی تھیں، اور اس کی آنکھوں میں آنے میں گندلوں کا ساگ تھا، یہ پالک تھی، یہ ساگ تھا جو کھاتے کھاتے، آج بھی جو ساگ کھائے گا، اور جب تک دیہاتی ساگ کھاتے تھے عینکیں نہیں لگتی تھیں، چیتے بھی بڑے سونے، یادداشت بھی بڑی لاجواب، اور جب سے ساگ سے آ کے برگر پہ آئے ہیں اور فاسٹ فوڈ پہ آئے ہیں، نہ منہ نہ نت، اے منہ تے متھا تے جن پہاڑوں لگ تھا، پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ کاشیا. کہنے لگا معالج نے کہا اس کو لے جاؤ، یہ لا علاج ہے، اس کا پیٹ پھول گیا تھا، ہیپیٹائٹس کی آخری سی کی صفت تھی، وہ پانی پڑ گیا تھا. انہیں کہا اس کا جگر سکڑ گیا ہے، اس کا پیٹ پھول گیا ہے، اس کا علاج کوئی نہیں ہے، لے جاؤ، خطرہ یہ ہے اس کا پیٹ پھٹ جائے اور اس میں سے پانی نکلے، لے جاؤ اس کو. بیل گاڑی پہ لے کے آ رہے تھے، راستے میں کماد کا کھیت تھا، کہنے لگا مر تو جاؤں گا، چلو کماد تو کھلا دو. انہوں نے گنا توڑا اس کو کھلا دیا، پھر اور کہا اور کھلا دو. وہ مالک موجود تھے، انہوں نے کہا مریض ہے، انہوں نے کہا جتنا کھلاؤ کھلاؤ اس کو، اور کھلایا اور کھلایا اور کھلایا. پھر جو پیشاب چھوٹا، پیشاب جو کرنے بیٹھا، آتا دن پیشاب کرتا رہا، کرتا رہا کرتا رہا اور پیٹ ساتھ لگتا گیا لگتا گیا لگتا گیا، ایک ہفتہ پیشاب اور پخانے لگے رہے، وہ پریشان کیا ہو گیا۔ ایک ہفتے کے بعد کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی، مہینے کے بعد کچھ چلنے کے قابل ہوا، کہا اسی حکیم کے پاس لے چلو۔ جب اس معالج کے پاس لے گئے، اس نے دیکھ کے کہا، اس نے کہا بچا ہوا بندہ ہے، اس نے کہا واہ واہ بچ گیا، کیسے بچا؟ اس نے کہا ایسے گنا، اس نے کہا جا کے کھودو اس گنے کو، اس کے نیچے سانپ ہے اور سانپ کی کھاد اس گنے کو لگی ہے، اور جا کے کھودا تو سانپ حل کرتے ہوئے سانپ بیلوں کے پاؤں کے نیچے حلوں کے درمیان کٹ گیا تھا، اور وہیں سانپ آ گیا، گنے کو انہوں نے بیچا اور سانپ کے رس کو گنے نے چوسا اور اس کے لیے زہر بن گیا شفا۔ ایک تدبیر ہے، ایک تقدیر ہے۔ بابے کو لے کے جا رہے تھے اور ایک ایسی جگہ جہاں راستے میں سرائے پڑی، سرائے پر تھی، ایک جگہ جانور باندھنے کی جگہ تھی، خچر جہاں پیشاب کرے یاد رکھیے گا، وہاں بچھو زیادہ آتے ہیں، بچھو خچر کے پیشاب کے عاشق ہیں بچھو۔ اور ہمارے طب کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پرانی دہی لے کے کھٹی خچر کے پیشاب میں ڈال دو اور ہنڈیا کو بند کر دو، 40 دن کے بعد ساری ہنڈیا میں بچھو ہوں گے، خود بہت پیدا ہو جائیں گے۔ طب کی پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، میں نے آزمائی تو نہیں، لکھی ہے۔ گدے کی پیشاب بھی کہتے ہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ خچر کی، کیونکہ جو سرائے ہوتی تھی وہاں جانور باندھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی نا، اس نے کہا یہ جگہ پڑھیے پر ہیں بچھو۔ وہ تھا فالج زدہ، اس کا ایک حصہ پیرالائز تھا، ختم ہو چکا تھا۔ بندے جو خادم تھے، خدمت والے، بیٹے اولاد تھی یا خادم تھے، وہ خدمت سے تھکے ہوئے تھے۔ انہیں کہا بابا یہاں سلا دیں، انہیں کہا سلا دو۔ وہ تو بےچارا سفروں کا مارا ہوا تھا، رات کو سویا، ایک بچھو نے اس کے پاؤں کے اس حصے میں کاٹا جو سن ہو چکا تھا۔ اسے کیا خبر کہ بچھو نے کاٹا یا نہیں کاٹا، کیونکہ بچھو کا کاٹا روئے اور سانپ کا کاٹا سوئے، میں نے دونوں دیکھے ہیں، سانپ کا کاٹا بھی دیکھا ہے، وشی میں دیکھا اور اسی میں مر گیا، اور بچھو کا کاٹا بھی دیکھا۔ آج ایک اور بات بھی یاد ہے، چلو سنا دیتا ہوں۔ تو صبح دیکھا تو بابا ٹھیک بیٹھا تھا، ایک سمجھدار آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا بچھو کے سانپ میں یہ زہر ہے کہ وہ خاص بچھو ہوتا ہے جس کے زہر میں، ڈسنے میں یہ تاثیر ہے کہ فالج کا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو اٹھاؤ یہاں سے، اب دوسرا اگر بچھو نے ڈس لی تو مر جائے گا، کہ وہ فالج والا تو اب ٹھیک ہو گیا نا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تدبیر کے نام پہ تقدیر کو غالب کر دیتی ہیں۔ طب کی کتابوں میں لکھا ہے، تدبیر بتاتا ہوں، بچے کا وہ دانت جو زمین پہ نہ گرا ہو، اس دانت کی بڑی عجیب تاثیر ہے، بانجھ عورت اپنی کمر سے باندھ لے تو حاملہ ہو جائے گی، حاملہ اپنی کمر سے باندھ لے بچے نہیں ہوں گے۔ جو بندہ اس کو بطور تعویذ رکھے، عزت عظمت وقار پائے، جو عورت جس کا شوہر اس کو پریشان اور ذلیل کرتا ہو، اور سبز ریشی کپڑے میں لپیٹ کے اپنے کپڑے کے ساتھ باندھ لے، شوہر اس کو عزت اور وقار دے، اور جو بیوی تنگ کرتی ہو، شوہر اس کو باندھ لے، بیوی تنگ نہیں کرے گی۔ اب یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے طارق، دیوانہ ہو گیا؟ چلو میں ایک مفتی اعظم کی بات بتا دیتا ہوں، کہنے لگے جب ہم دار العلوم میں شفٹ ہوئے، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، البلاغ کے رسالے میں مجھے موجود ہے حوالے میں، رسالہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، وہاں بچھو ہی بچھو ہوتے تھے، اور روز کوئی نہ کوئی چیخنے پکارنے کی آواز آتی تھی کہ بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑی تدبیریں کی، آخر ایک تدبیر کامیاب ہوئی، مفتی اعظم کی بات بتا رہا ہوں، آپ دانت کے ٹوٹکے کو حیرت سے دیکھ رہے ہو۔ اور کہا وہ یہ تھی، بچے چھوٹے بچے کو بچھو کے کاٹے کی جگہ پہ پیشاب کرواتے تھے، چھوٹے بچے کا پیشاب وہاں کرواتے تھے، جب چھوٹے بچے کا پیشاب کرواتے تھے بچھو کے کاٹے والے کو سکون آ جاتا تھا اور اس کے کاٹنے کا زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا. کہا یہ ٹوٹکا بڑا کامیاب ہوا. اب جب بھی بچے کے رونے کی جب بھی بچھو کے کاٹے والے کے رونے کی آواز آتی تو بچے بھاگ جاتے تھے کہ ابھی ہمیں پیشاب کروائیں گے. یہ میں ایک بہت بڑی ہستی کی بات بتا رہا ہوں. وہ البلاغ کا میرے پاس میگزین پڑا ہوا ہے حوالے کے طور پہ, نشان لگا کے میں نے رکھ دیا ہے. بعض بیچارے میرے وظیفوں پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں, علم کی کمی. کہ حکیم طارق کا اپنے دور میں وظیفے گھڑ کے لے آتا ہے. دیوانوں سارے ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, میں کہاں سے لے آتا ہوں؟ سارے ہمارے اسلاف کی کتابوں میں, قرآن میں حدیث میں موجود ہیں, اکابر اسلاف کی کتابوں سے لکھے ہوئے ہیں, ان میں لکھے ہوئے ہیں. تم میرے وظیفوں پہ اعتراض کرتے ہو, یہاں تو علاج بل پیشاب ہو رہا, علاج بل کارورہ ہو رہا, پیشاب کے ذریعے علاج ہو رہا, اس میں کیسے اعتراض کرو گے؟ بات کرنے والی بھی بہت بڑی اونچی ہستی ہیں, بڑے قداور ہستی ہیں. ایک پچھلے دفعہ فائدہ رہ گیا تھا سورۃ توبہ کی آخری آیات کا. میرے سامنے ایک صاحب ہیں, مسلسل سو رہے ہیں اور مجھے دکھ ہو رہا ہے. پیچھے مڑ کے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا, نظر ہی نہیں آئے گا. انشاءاللہ میں انہیں تنہائی میں کہوں گا آئندہ میرے سامنے نہیں بیٹھیں گے, آئندہ میرے سامنے نہیں بیٹھیں, ورنہ بیٹھے تو پھر سامنے کھڑا کر دوں گا. یہ تو مجھے حق ہے نا, اگر بیٹھے تو ان کو میں سامنے کھڑا کر دوں گا. آپ ذرا احتیاطاً کھڑے ہو جائیے گا, پھر کھڑے ہی رہے ہیں پورے درس میں. پچھلی دفعہ ایک میں نے سورۃ توبہ کی ایک فائدے بتائے تھے. ایک چیز بعد میں یاد آئی میرے جی میں ہے کہ وہ درس کے ساتھ چونکہ سورۃ توبہ کا فائدہ تھا تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دوں. میں نے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات لقد جاءکم رسول کے آخر تک آخری دو آیتیں کو بہت فائدے کچھ بتائے تھے. ایک کمال اس کا وہ بتاتا ہوں جس کے اندر حفاظت ہے اور روٹی ہے, رزق ہے. اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں میں آپ سے اور وہ سنیے گا غور سے. یہ میں محدثین کی روایات کے ساتھ فقہا کی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں, اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے, اسی کا اس کی فضیلت ہے اور اسی کے اندر اس کا فائدہ ہے. واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا, بہت بڑا بزنس تھا. میرے پاس ایک باندی آئی, مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی, حتیٰ کہ اس کی محبت میں اپنے کاروبار کو بھول گیا, سب کچھ بھول گیا اس کی محبت میں. سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا, نیچے جانا شروع ہو گیا. اور نیچے جاتے 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 میری ہر چیز میری ختم ہو گئی, حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا, گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کے بیچنا شروع کر دیا. پھر آتا کہ وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا, اینٹیں ہیں, فلاں چیزیں ہیں, فلاں چیزیں ہیں, توڑ توڑ کے. اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے. زچگی کا وقت تھا, زچگی کا وقت تھا. ذرا غور سے سنیے گا یہ واقعہ, شروع کہاں سے ہو رہا, جاتا کہاں ہے, سنبھل کے بیٹھیے گا. ہر سونے والا بھی, ہر جاگنے والا بھی. زچگی کا وقت تھا. میری بیوی نے مجھے کہا کہیں سے گوشت لیا, کہیں سے شہد لیا, کہیں سے آٹا لیا, میری ضرورت ہے. اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں اسی کی محبت میں, اسی باندی کی محبت میں, اسی کے عشق میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا. میں تو کونج مانگوں کرلاواں, اسی میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا. پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں, پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی, سب کچھ ختم. اور پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا, میں گھر سے نکلا اور نکلا گھر سے اور میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں گا. بس میرے اندر یہ کیفیت آئی اور میں گھر سے نکلا, اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی. ایک شہر میں گیا, اس سے اگلے شہر میں گیا, اس سے اگلے شہر میں گیا, اس سے اگلے شہر میں گیا, مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا. ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی. کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا, اس کا گارا اٹھانا تھا, اینٹیں بنانی تھی, گارے سے اینٹیں بنانی تھی, اس کے گھر کا کام کرنا تھا. وہ تھا کوئی درویش. ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا, بیوی کو گوشت شہد آٹا تو دے آتا, ایسے چھوڑ کے آ گیا. اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا, تو ایسا کر, تو لکت جا حکم پڑھتا رہنا, تیری کام بن جائے گا. کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ, یہ آٹے والا واقعہ, یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے, اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں اور تھکا ہوا ہوں, اس کو کیسے خبر ہے؟ اس کو تو پتا نہیں. اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا, ہلا دیا. میں مزدوری کی چلا آیا, پھر میں کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا, اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا. سال ہر سال گزرتے گئے, گزرتے گئے, گزرتے گئے. جب سال ہر سال گزر گئے, ایک روایت میں یہ واقعہ صرف بغیر لکت جاکم کے ہے, اور ایک روایت, روایت حدیث کی نہیں واقعے کی روایت, ایک روایت میں سورۃ توبہ کے ساتھ ہے. پہلے کے واقع حالات گزرتے گئے, دن رات گزرتے گزرتے گزرتے, سالوں سال گزر گئے, 20 سال گزر گئے, اور میں مالدار ہو گیا, اور بہت مالدار ہو گیا. میرے جی میں آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزاروں. بوڑھا ہو گیا تھا میں, آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے, ڈاکو ملے, اور انہوں میرا سب کچھ چھین لیا, اور میرے تن کے کپڑے تھے, میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا. اب پھر وہی فقیر کا فقیر, خالی کا خالی. اور ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی, قافلہ جا رہا تھا, مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے, میں اس شہر کا رہنے والا ہوں. وسط کا وسط, واسطی, بعض لوگوں اپنے نام کے ساتھ نا واسطی لکھتے ہیں, وسط کا رہنے والا ہوں, کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں. اس شہر میں پہنچایا, میں ایسی اندازوں سے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ پہنچا. سنیں, تدبیر اور تقدیر کا نظام, ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے, اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا. اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا, حالات کی گردشیں, غربت بھی دیکھی, تنگ دستی بھی دیکھی, مال دیکھا پہلے, پھر باندی سے محبت ہو گئی, پھر غربت پہ آ گیا, پھر تنگ دستی پہ آ گیا, پھر گھر بھی بیچ ڈالا, آخر گھر سے نکل گیا, منہ کر گیا کہیں, پھر میں نے مزدوریاں کی, پھر مالداری پہ آ گیا, پھر سارے مال کا نچوڑ آخر کار مجھ سے ڈاکوں نے, قزاقوں نے لوٹ لیا, پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگ دستی دیکھی. ابھی نہیں زندگی کی کیفیتوں میں, بیوی مر گئی ہوگی, وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا, نہ معلوم کیا حال ہوگا, کیا واقعات ہوں گے. وہی نہیں سوچوں میں اوپر نیچے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف گیا, دیکھا تو بہت بڑا محل ہے, اور باہر دکانیں ہیں, اور چہل پہل ہے. حیران, کاش لگتا ہے میرا مکان بک گیا, اور بہت بڑی حویلی تھی وہ بک گیا, اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا, اور اس نے اپنا گھر بنا لیا, اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا, اپنے حالات پہ اور کہنا آیا, مجھے کون جانے گا. وہاں ایک دکان تھی سبزی والے کی, میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اس نے مجھے دیکھا, کہا کہ پردیسی نظر آتے ہیں. کہا ہاں پردیسی ہوں. یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا مامون کی دایا کا گھر ہے. اچھا, وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں ایک بیٹا ہے. کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے مامون رشید کا, وہ خزانچی ہے. وہ کہاں ہے؟ کہا حویلی کے اندر ہے, چلے جائیں, آپ ملنا چاہتے ہیں؟ हाँ मैं मिलना चाहता हूँ। कहने लगे जब मैंने जवान को देखा तो मैंने कही तो मेरी शक्ल है, मेरा बेटा है। वो गिरा हुआ था, मुंशी लिख रहे थे, माल तोला जा रहा था, महल था अजीबो गरीब। मैं भी जाके बैठ गया। उन्हें हाँ बाबा जी क्या कहते हो? मैं तेरा बाप हूं मैं। उसने देखा ये मेरा घर है बेटा, मैं तेरा बाप हूं। शकल मिला अपने से मुझसे। उसने ऐसे ठंडी आंख भरी, उठ के चला गया और जाके अपने गुलामों को कहा कि उस बाबे को ले आओ। मैंने पर्दे के पीछे आहट सुनी। मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए, महल बड़ा लाजवाब मकान। मुझसे कहने लगे आप मेरे वालिद कैसे हैं? बड़े नरम लहजे में, जैसे कोई बंदा निशानियां पूछने की कोशिश कर रहा हो। कहने बेटा इसका वालिद ऐसा हूं, मैं बेहतरीन सौदागर था, एक बांदी से मोहब्बत हो गई, उसमें मैंने सब कुछ अपना लुटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं एक पल उससे जुदा नहीं होता था, हत्ता कि मेरा कारोबार खत्म हो गया, मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कारोबार, मेरे उम्माल, मेरे निगरान खा गए और मैं घर तोड़ के बेचना शुरू कर दिया। हत्ता कि मेरा घर भी खत्म हो गया। फिर मेरा एक बच्चा था, वो यकीनन तू ही होगा, उसकी विलादत थी और मेरी बीवी ने कहा गोश्त शहद और आटा कहीं से ले आए और मेरे पास था नहीं, और मैं गम और गैरत के मारे मुंह कर गया और 20 साल के बाद वापस आया। जब यह बात सुनी ना, पीछे से आके बांधी ने इसको इसको लिपट लिया, इस पे लिपट गई कि हां तू ही मेरी जिंदगी का साथी है और वाकई यह तेरा बेटा है और मैं ही तेरी बीवी हूं। मैं तो तेरे इंतजार में अपनी उम्मीदें सारी खत्म कर बैठी थी और गले लग के रोई बहुत ज्यादा। और मैंने उसे कहा ये कैसे? कहा पता नहीं कोई दुआ थी तू करके गया था, क्या था, मामून पैदा हुआ, किसी का दूध नहीं पीता था, अमीन जुबैदा का बेटा था, याद रखिएगा, मामून बांदी का बेटा था, अमीन और रशीद जुबैदा का बेटा था, अब्दुल मलिक की बेटी थी, और जुबैदा इसलिए बाप ना इसको पकड़ के बाजू से ऐसे पकड़ के ना बाप खेलता था ऐसे ऐसे, जुबैदा 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 मधानी को कहते हैं, जुबैदा के माने हैं मधानी, उसके दोनों बाजू से पकड़ के ना ऐसे ऐसे करता था, कह रहे वे दूध मैं अपनी लस्सी और बना रहा हूं और ये मेरी बेटी मक्खन बन गई है, ऐसे ऐसे करता था अदाओं में, फिर कहता था ये मेरी बेटी मक्खन बन गई है और फिर ये मेरी जुबैदा बन गई है, उसका नाम जुबैदा पड़ गया। मैं मीना से आ रहा था वापस, वाकया याद रखिएगा, जुबैदा नहर के करीब गुजरा तो मैंने कहा ठहर जाओ, हालत एहराम में है। हम मीना से जा रहे थे हरम में, पिछले साल गालिबन पिछले साल की बात है, सामने जुबैदा नहर आ गई, उसके आसार अभी तक मीना अरफात मुजदलफा में होते हुए जाते हैं और मक्का तक आते थे। तो मैंने कहा ठहर जाओ, यहां खड़े होकर दुआ मांगते हैं, एक सखी की सखावत है। वफाल वफा के हवाले से मैंने तीन चार जगहों पे यह बात पढ़ी है और हजरत शेख उल हदीस मौलाना जिक्र रहमतुल्लाह ने अपनी फजाए सदकात में भी लिखी है कि सखी की तुर्बत के साथ पास जाके जो दुआ मांगे कबूल होती है। मैंने कहा सखी की बनाई हुई नहर है तो जाके इससे दुआ मांगते हैं और फिर खड़े होकर दुआ मांगे कि सखी मौला तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं है, एक तेरी सखी बंदी ने जुबैदा ने ये नहर बनवाई थी और बड़े प्यासों ने इंसानों ने जिन्नों ने हशरात ने इससे प्यास बुझाई थी, मौला यह सखावत चलती रही, आज पानी आम हो गया है लेकिन इसकी सखावत की बरकात है और मौला इसकी सखावत की बरकात मुझे दे, मेरी नस्लों में अता फरमा। وہ بڑی دیر تک حالت احرام میں نے دعا مانگی تھی، قدرتی وہ احرام کی حالت تھی اور وہ ایام تھے حج کے اور سامنے زبیدہ نہر تھی۔ یہ میں نے آپ کو ایک اپنا عمل بتایا۔ تو زبیدہ امین الرشید زبیدہ سے تھا اور مامون الرشید باندی سے تھا۔ جب مامون پیدا ہوا تو ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس وقت کی جتنی خواتین کے بچے ہوئے تھے سب کو بلایا گیا کہ سب کے سینے میں دودھ تھا کہ شاید ان کا دودھ پی لے۔ اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ دعائیں کام آ رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ تقدیر غالب ہو رہی ہے، اس میں روزی ہے، اس میں حفاظت ہے، اس آیت میں برکت ہے، اس آیت میں کفایت ہے، اس آیت میں کفالت ہے، اس آیت میں غیبی نظام وابستہ ہے، غیبی نظام ہے اس آیت میں۔ امید ہے آپ نے پچھلے درس سے اب تک اس آیت کو یاد کر لیا ہوگا۔ جن کو یاد نہیں، جن کو میری طرح یاد ہے، میں بھی زیر زبر ٹھیک کروں، آپ بھی کریں۔ امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ اور کہا، پھر مجھے بلایا گیا اور جب میں نے مامون کو دودھ، تو مامون نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ بس ایک پل میں میری حیثیت شاہی دائیا کی بن گئی، میری حیثیت شاہی ہو گئی۔ غربت کی ماری، تنگ دستیوں کی ماری، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچہ جانا تھا، اب میرا بچہ بھی مامون کے ساتھ پل رہا اور میں بھی بادشاہ ہارون کے گھر میں پل رہی ہوں، کیوں؟ ہارون کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے اور میرے بغیر دودھ ملتا نہیں۔ ایک طرف سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک طرف سے مامون کو دودھ پلاتی تھی۔ شاہی طاقت میں میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، بڑھتے بڑھتے بڑھتے، حتیٰ کہ یہ سارا محل وہی ہے، یہ سارا تاج اور سارا تخت یہ وہی ہے کہ مامون کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ وہ دودھ کا پلانا میرے نصیب میں آیا، اور میرے نصیب کے پیچھے کیا تھا؟ کہا تیرے نصیب کے پیچھے تھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ تھا، میں خالی ہو گیا، خالی گیا تھا اور خالی آیا، بڑا کمایا، خالی ہو کے خالی آیا، جب آیا تو اپنے گھر کو بھرا پایا۔ یہ تقدیر ہے اور یہ تدبیر ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں غیرت ہے مجھے، میں کچھ نہ دے سکا، حیرت ہے مجھ پہ، میں کچھ نہ دے سکا، نکل جاؤں یہاں سے اور نکل کے جا کے اپنی نسلوں کے لیے کچھ کما کے لاؤں، کما کے لاؤں، پر ساری کمائی ڈاکو لے گئے، اس کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں اور عرشی ساری تدبیریں کامیاب ہو گئیں۔ میرا اللہ کہتا ہے، میرے بندے، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، میں کسی بندے کا احسان لوٹاتا ہوں۔ تو نے میرا نام پڑھا ہے اور میرے حبیب کے اوپر تو نے اتنی برکت والا نام، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعت ہے، قرآن کی نعت ہے، والضحا نعت ہے، واللیل نعت ہے، یا ایھا المدثر نعت ہے، یا ایھا المزمل نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے، اور یہ سب سے بڑی نعت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، یہ نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے، یہ نعت ہے۔ نسلوں میں رزق ملتا ہے، نسلوں میں برکتیں ملتی ہیں، اور نسلوں سے فقر مٹتا ہے، فاقے مٹتے ہیں، غربت اور تنگ دستی مٹتی ہے نسلوں سے۔ انمول خزانے میں تو ایک دفعہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، کیا حرج ہے؟ انمول خزانے میں سورت فاتحہ، آیت الکرسی، شاہد اللہ لک قل اللہم مالک الملک لقد جاءکم، اللہم انت ربی، ہاتھ تج مونگ اور کاچے چبی، یہ پڑھ لیا کریں اور ضرور پڑھ لیا کریں۔ بھائی بندہ روٹیاں لینے آتا تھا نا، تو وہ کہنے لگا آپ یوں ہاتھ کر کے ہر دفعہ اجمعین کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں اللہ مانتا ربی ہاتھ اجمون گا کچے چھبی اجمعین، چل جا. اس آیت کو یاد کریں، اپنی نسلوں کو یاد کرائیں، نماز کے بعد پڑھنے کا مزاج بنائیں، نماز کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنائیں، اور ویسے پڑھنے کا مزاج بنائیں، ترتیب بنائیں. دین بھی ہے، دولت بھی ہے، رزق بھی ہے، مال بھی ہے، اور مدینے والے کی محبت بھی ہے. میں نے پچھلی دفعہ نہیں بتایا، شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کو کھڑے ہو کے محفل میں استقبال کیا، پیشانی پہ بوسا دیا، پیشانی پہ بوسا دیا، پیشانی پہ بوسا دیا، پیشانی پہ بوسا دیا. انہیں کہا آپ نے اس دیوانی کا ساتھ یہ کیا؟ انہیں ہاں، وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ دیوانہ نہیں، میں نے وہ کیا جو مدینے والے نے کیا، میرے آقا مدینے والے نے، سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا. کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا شیخ شبلی تشریف لائے، اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے اور ان کا ماتھا پکڑ کے چوما، اور ماتھے کو چوم کے ان کے ماتھے کو، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سارے کہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا شبلی کے ساتھ؟ میں کہ ہاں، یہ ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھتا ہے، دو آیتیں ہیں، ہر فرض نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھتا ہے. ہماری بارگاہ میں اس کا مقام اس لیے ہے. اور مدینے والے قیامت کے دن شفاعت کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کی شفاعت کے بغیر گزارا نہیں ہے. جس آیت کے ساتھ میرے مدینے والے کی اتنی محبتیں اور الفتیں ہوں، اور کھڑے ہو کے استقبال کریں. ہمیں استقبال کھڑے ہو کے نہیں چاہیے، ہماری کیا اوقات ہے ہم توقع رکھیں کہ مدینے والے ہمارا استقبال کریں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتے، ہم تو گمان نہیں کر سکتے کہ آقا مدینے والے جیسی ہستی اور ہمارا کھڑے ہو کے استقبال کریں. نہیں نہیں، پر ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جائیں اور میرے مدینے والے کوثر کا حوض میں پیالہ پلا رہے ہوں، اور ہم پچھلی صفوں میں کھڑے ہوئے ہوں، اور آقا فرمائے او اس شخص کو ذرا بھیجو، ادھر آؤ، وہ وہ جو شخص ہے وہ، اور ہاں ادھر آؤ، قریب آؤ، یا رسول اللہ میری حیثیت. اور میں فرض نماز کے بعد یہ آیت نہیں پڑھا کرتا تھا، تو زندگی میں اس آیت کو نہیں پڑھا کرتا تھا، یہ ورد جان تو نے نہیں بنایا ہوا تھا. میرے آقا یہ فرما دیں اور بس میرا کام ہو جائے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے. عافیتوں کے دروازے اس آیت میں ہیں، خیر اور برکتوں کے دروازے اللہ کے اس نام میں ہیں. کیوں بھولے ہیں؟ کیا خیر کو تلاش کرنے والے آپ نہیں ہیں؟ میری طرف دیکھیں، مجھے جواب دیں، کیا آپ خیر کے متلاشی نہیں ہیں؟ کیا میرے ان دو درسوں میں، پچھلے دفعہ بھی میری دو ڈھائی گھنٹے کی بات ہوئی، آج بھی کیا آپ حضرات کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ روح کی دنیا بھی اسی میں ہے، من کی دنیا بھی اسی میں ہے، دولت بھی، رزق بھی، صحت بھی، عزت بھی، اور مدینے والے کا دیدار بھی، اور مدینے والے کا عشق بھی اسی میں ہے، اسی میں ہے. میرا عشق وی تو، میرا یار وی تو. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور جس جگہ یہ اللہ کے عشق کا یہ الفاظ، یہ عشق یا یہ کافی عاشقانہ کلام، جس جگہ یہ کہا تھا میں اس جگہ گیا، وہاں میں نے نور محسوس کیا. اس ٹیلے پہ، اس جگہ میں گیا، مجھے وہاں کا ایک بوڑھا کہنے لگا یہ وہ جگہ تھی جہاں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اللہ کی محبت کے عاشقانہ انداز میں پھر عشق میں آگے نکل گئے کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو. ساول بچھڑا شام سلوڑا، ہائے ہائے ہائے، آئے ہائے، ساول بچھڑا شام سلونا، ان لفظوں میں بڑی گہرائی ہے۔ یہ وہ لفظ ہیں عربی لفظ، بدوانہ لفظ ہیں، صحرائی بول ہیں، یہ لفظوں میں بڑی گہرائی ہے۔ اور مدینے والے کا عشق ہی عشق ہے، پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے۔ شام ساول مٹھڑا شام سلونا، ساول ساول جی کو دیکھا تے ساول آوے نہیں سمجھے، ہوئے 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 جان میں جان آ گئی، کہاں گئے تھے نہیں سمجھے، ہیں نہیں سمجھے۔ ہاں ہاں، اس نے کہا ذرا میرا وزن کیجئے گا، اس نے کہا وزن تو آپ کا 55 کلو ہے، انہوں نے نہیں نہیں میں نے سلمنگ، میں نے فٹنس کا نظام کیا ہوا ہے، یہ ذرا میرا موبائل پکڑ لیجئے گا، آپ وزن کے ہیں، انہوں نے کہا نہیں وزن تو 55 دو تین کو تھوڑا سا کم ہوا ہے، اس نے کہا میری جوتی بڑی ہیل والی ہے، اس کو بھی اٹھا لیجئے گا، انہیں وہ بھی، اور میرا زری والا دوپٹہ بھی یہ بھی ہٹا لیجئے گا، انہیں کہا نہیں وزن کرو، انہیں کہا میڈم ذرا آپ اپنا میک اپ تو اتاریے گا، دیکھا تو 45 کلو آ گیا۔ 55 کلو سے نیچے نہیں آ رہا تھا، وہ ایک دم میں 45 کلو پہ نیچے آ گیا۔ انہیں کہا فٹنس لیا جواب، گھر میں بھوت آ گیا، فنکشن تھا، بڑا شور شرابہ ہوا، اندر شور بھگو دوڑو دوڑاؤ، بھوت گھر میں گھس آیا، ایک بابا جی کو بلا کے لائے، گا جلدی جلدی کرو سب وضو کر کے آؤ، جب مائیاں وضو کر گئی اب بھوت کی چیخیں تھیں، وہ میک اپ تو اتر گیا تھا، اب بھوت کی چیخیں تھیں، پہلے بھوت کی وجہ سے ان کی چیخیں تھیں، اب اس کی چیخیں تھیں کہ خدا کے واسطے نکالو مجھے یہاں سے، نکالو بچاؤ بچاؤ، حسن بے مثال سے۔ کیا بات کر رہا تھا، ساول مچھڑا، ہائے آپ کو دیکھ کے سانسوں میں کہاں چلے گئے تھے آپ، آپ یہ ساول جس کو دیکھ کے سانس ول آئے واپس آ جائے، اور مچھڑا ایک ہے میٹھا، ایک ہے ایسا میٹھا جو رگوں میں اتر جائے، مدینے والے کو ایسے دیکھا نا میرے سانسوں میں سانس آ گیا، یہی شافع محشر ہیں، یہی میری قیامت کے دن میری آخری تمناؤں کا سہارا ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، ساول مچھڑا شام سلونا، ہو ہو جب شام ساری آ جائے نا، شام آ جائے اور شام پوری ڈھل جائے، شام سلونا، ہائے ہائے شام سلونا کسے کہتے ہیں، سلونا کہتے ہیں نمکین کو، سلونا ہیں کہتے ہیں نا، اور شام سلونا اس کو کہتے ہیں جس کے ذائقے میں، ہر ذائقے میں 70 ذائقے پھوٹے۔ میں اس کا اس کی پھر بھی میں بات نہیں سمجھا پا رہا، لیکن یہ لفظ میرے اندر کھلا ہوا ہے، ساول مٹھڑا شام سلونا، کہ جس کے ہر ذائقے سے 70 ذائقے آئیں، جس کو میں نام لوں ایسے کروں اور پھر ذائقہ آئے، ایسے کہوں اور پھر ذائقہ آئے، ایسے کہوں اور پھر ذائقہ آئے، اور ذائقہ ہی ذائقہ آئے کہ نام محمد کی لذت اتنی ہے، لذت اتنی ہے رب کعبہ کی قسم کہ اس نام کی لذت ہے۔ چلو اس نام کی لذت پہ سنا دو، سمرقند میں آج بھی وہ قبرستان ہے جس کی شرط دو چیزیں ہیں، اس میں دفن ہونے کے لیے دو بندوں کی شرط ہے، ایک اس بندے کے نام کے ساتھ نام محمد ہو، دوسرا فقی ہو، محدث اور ولی ہو۔ صدیوں سے آج بھی اس قبرستان میں سینکڑوں محمد نام کے بندے سو رہے ہیں۔ ہاں الہدایہ ہماری ایک کتاب ہے، الہدایہ بہت بڑی کتاب پڑھائی جاتی ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے مصنف کا جنازہ، بڑے ولی فقی تھے اللہ والے تھے، جنازہ گیا اندر نہیں آنے دیا کہ اس کے نام کے ساتھ نام اس کا محمد نہیں ہے، نہیں دفن ہو سکے، نہیں دفن ہو سکے۔ لذت اور مزہ وہی انوکھا ہے، وہی انوکھا، اس آیت کے اندر میرے مدینے والے کے نام کی ساری نعت ہی نعت ہے، قوالی ہی قوالی ہے، ساری قوالی ہے، شان ہی شان ہے، محبتیں ہی محبتیں ہیں، الفتیں ہی الفتیں ہیں. ہمیں استقبال نہیں چاہیے، ہمیں صرف اتنا چاہیے کل قیامت کے دن میرے آقا فرما دیں ہاں یہ ہمارا ہے، او ادھر آ جاؤ، آؤ یہ پی لو. اور یہ جا رہے ہیں نا، ان کے پیچھے چلے جانا، مڑ کے نہ دیکھنا یہ کہاں جا رہے، یہ وہاں جا رہے جہاں میں بھی آ رہا ہوں، جہاں میں دروازے پہ میرا انتظار کرنا، کیونکہ جنت میں میرے بائے جائے بغیر کوئی جا نہیں سکے گا، میرے مدینے والے کے بغیر جنت کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں، میرے جائے بغیر جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکے گا. پہلے پہنچ جا، اور یہ پہلے پہنچ جائے گا. کتابوں میں آتا ہے، احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر و حساب و کتاب میں پہلے پہنچ جائیں گے. رضوان کہے گا، داروغہ جنت کا سپرینٹینڈنٹ ہو، بھائی کہاں سے آئے ہو، بھائی کہاں سے آ گئے، وہ کہاں سے آئے، ہم نے بغیر حساب و کتاب بھیجا ہے. کون ہے یہ؟ ذرا غور سے سننا، غور سے سننا، کون ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کی خاطر تکلیفیں اور ناگواریاں برداشت کی، تسبیح خانے کی خدمت کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کے نام لینے، قرآن و حدیث کے پھیلانے، اللہ کے دین کی خاطر ناگواریاں، مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کی، پر چلتے رہے. یہ میں خدمت کے جس شعبے کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ ان کو خوشخبری سنا رہا ہوں. خدمت ہمیشہ ہوتی ہی ناگواریوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ کس کے ساتھ؟ ہاں، جو اللہ کے دین کے لیے ناگواریاں برداشت کرتے 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 سفر جاری رکھا، قیامت کے دن اللہ پاک سب کے سامنے کھڑا کر فرمائیں گے، دیکھنا میری طرف. اللہ پاک فرمائیں گے، میرے بندے، دنیا میں میرے دین کی خاطر ناگواریاں برداشت کی، آج یہاں میزان کی ناگواریاں، جہنم کی ناگواریاں، اور سوا نیزے پہ سورج کی ناگواریاں، زمین تانبے کی ناگواریاں، تپتے پاؤں ناگواریاں، لوگ اپنی انگلیاں منہ میں ڈالیں گے اور چبا جائیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا ہائے کیا بنے گا، ناگواریاں. میرے بندے، کوئی ناگواریاں نہیں دکھاؤں گا، جا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جا. بڑی ناگواریاں وہاں، لوگوں کے تانے سنتا تھا، لوگوں کی باتیں سنتا تھا، لوگوں کے اعتراض سنتا تھا، کیا پڑا ہے تسبیح خانے میں، بڑا کچھ دے دیا تو نے، یہ رکھا ہے، یہ رکھا ہے، خدمت کر کے بھی شاباش نہ ملی، لوگوں کے تانے اعتراض، کبھی اندر کی باتیں، کبھی باہر کی باتیں، کبھی اندر کی ناگواریاں، کبھی باہر کی ناگواریاں، سنتے سنتے زندگی کا تو نے روحانی سفر روان دوان رکھا تھا، زندگی کے روحانی سفر سے ہٹا نہیں تھا. آج میرے بندے، یہ ناگواریاں ہیں، تو چل جا وہاں انتظار کر، اور آقا مدینے والے آئیں گے، اور یوں گیٹ کھلے گا، اور سارے اللہ اکبر، اور جنت میں مدینے والے کے ساتھ چلے جائیں گے. کبھی بھی ناگواریاں اگر آئیں، کوئی تانے، کوئی باتیں، کوئی، کبھی نہ گھبرائیے گا، اپنے سفر میں نہ ڈگمگائیے گا، سفر رواں دواں رکھیے گا، عزم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ. اور زمانے سے ہم نے ٹکرانا بھی نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، ٹکرانا بھی نہیں ہے، ان سے پیار کرنا ہے، اور پیار محبت کے ساتھ چلتے چلتے ایک وقت آئے یہ زندگی کی سانسیں لپیٹ دی جائیں، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور سامنے مسکراتی میرے حبیب مصطفیٰ کی ایسی مسکراتی آنکھیں، اور مسکراتے ہونٹ مبارک، اور پھر سینے سے لگا دیں. یہ زندگی کا نظام ہے، اور پیاری زندگی کا نظام ہے. تو یہ آیت پڑھنے والی ہے یا بھولنے والی ہے؟ اور جن حضرات نے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے، غور سے سنیے گا، میرا پچھلا درس نہیں سنا اس آیت سے متصل ہے، پچھلا درس میرا کس نے نہیں سنا، ہاتھ کھڑا کریں. بہت سارے ہیں جنہوں نے نہیں سنا، وہ پچھلا درس سنیں، ان کو اس پچھلے درس میں بہت سی نعمتیں ملیں گی. میں ڈاکیا ہوں، بس میں ڈاکیا ہوں، نعمتیں ملیں گی، اور خیر و برکت کے دروازے کھلے آپ کو ملیں گے. تو اس آیت کو چھوڑیں گے، زندگی کا سرمایہ بنائیں گے، بنائیں گے. کوئی ایک میری ایک فریاد ہے، درخواست، ہر دفعہ اپنا میں کمیشن ساتھ رکھتا ہوں، میرا کمیشن چھوٹا سا ہوتا ہے، ساتھ رکھ لیا کرو. انہوں نے کہا چار آنے میرے ہو گئے. وہ ہاتھ ملاتی کمیشن طے ہو جاتا ہے، اس نے ہاتھ ملاتی انگلی ایسے لگائی، وہ سمجھ گیا کمیشن طے ہو گیا، ہاتھ ملاتے ہی کمیشن طے ہو جاتا ہے. ایک میرا کمیشن، اگر دنیا کے، اللہ دنیا میں میری آواز پہنچا رہا جہاں بھی، دنیا کا کوئی فرد اگر کی مجھ سے تھوڑی سی محبت کرتا ہو یا عشق رکھتا ہو، عشق رکھنے والے بھی ہیں، اللہ آپ جیسا مجھے بھی دے خلوص، جو آپ کے اندر خلوص ہے، تو اس آیت کے کئی سوالات میرا اور میری نسلوں کا تصور کر کے پڑھ لیجئے گا. کئی سوالات، اللہ کے بندے ہیں، پڑھنے والے ہیں، مجھے پتا ہے، میرے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو ایک ایک دن میں ستر ہزار کلمہ پڑھتے ہیں، 70,000 دروشی پڑھتے ہیں، 1,25,000 اس میں ذات پڑھتے ہیں، 1,25,000 علم نشرہ پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی آتے ہیں. آپ کہیں گے دیوانہ ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ایسے لوگ آتے ہیں میرے پاس جو اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنے اعمال کرتے ہیں، رب نے ان کے سینے کھول دیے ہیں، رب جس کے لیے چاہے کھول دے. اسحاق بٹی صاحب نے لکھا، میں نے حضرت لاہوری کے بارے میں رسالے میں لکھ دیا آل تسام میں، کہ وہ ایسی ایسی عجیب و غریب کشف کی باتیں کرتے ہیں. مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے مجھے بلایا، کہنے لگا اگر اللہ کسی کی آنکھیں کھول دے تجھے کیا اعتراض ہے؟ تو کیوں اللہ کسی کی آنکھیں کھول دے تجھے کیا اعتراض ہے؟ تو کشف کی آنکھیں ایسی، اور کسی کے لیے اللہ نے وظیفوں کے لیے سینے کھول کے رکھ دیے، رب جس کے لیے چاہے. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. او اللہ کریم ہے، تو مجھے یہ وظیفہ اگر دے دیں آپ کی مرضی ہے، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اسے خیر و برکتوں کا ذریعہ بنائے، اور یہ نعمتیں ہماری نسلوں میں اللہ منتقل کرے، کہیں ایسا نہ ہو ہم تک رہیں ہماری نسلیں محروم نہ رہ جائیں. اللہ ہماری نسلوں کو اس محرومی سے بچائے. کچھ اعلانات ہیں جس میں آپ کی توجہ بہت زیادہ چاہیے، توجہ کریں گے اعلانات کا ثواب پائیں گے، اس کی برکتیں پائیں گے، قیامت تک اس کا فیض پائیں گے. حامیم لا ینصرون 313 مرتبہ صبح شام تمام نظام کا تصور کر کے، تسبیح خانے کا، درود محل کا، سارے نظام کا، میرا، میری نسلوں کا، میرے ساتھیوں کا، اس سارے نظام کا تصور کر کے حفاظت، کفایت، کفالت اور مدد کا ضرور پڑھیں گے، آپ ضرور پڑھیں گے. اور اسی طرح یا حافظ و یا سلام ایک تسبیح یا 11 بار ضرور پڑھیں گے. بعض لوگ انٹرنیٹ تسبیح خانے اور موتی مسجد میں مجھ سے اپنا کوئی رشتہ ناتا اور تعارف اور تعلق جوڑ کے عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں، اس میں احتیاط کریں، اور اپنے طبی اور روحانی تجربات اور مشاہدات ضرور بتایا کریں اور لکھا کریں. اور ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات اپنی زندگیاں وقف کریں تسبیح خانے میں، اور باقی حضرات چند دن، چند ہفتے، چند مہینے تسبیح خانے میں گزاریں عبادت اور خدمت. اور رمضان آ رہا، رمضان تسبیح خانے میں گزارنے کے ابھی سے عزم کریں، حوصلے کریں اور اللہ سے مانگیں اور ابھی سے ترتیب بنائیں. ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں، امانت ہے. اور شجرہ طیبہ، منتخب احادیث اور آداب معرفت ضرور پڑھا کریں. اور اپنے موبائل پر فالو اپگری کا میسج لگائیں، ہر بندہ یہ نیت کرے کہ روزانہ 11 بندوں کے موبائل پر یہ فالو اپگری کا میسج لگاؤں گا جس میں کوئی بیلنس نہیں کٹتا اور فری روحانی طبی میسج آتے ہیں. اپنے جوتوں کی خود ہی حفاظت کریں، اور ابھی مجمع اٹھے گا، اپنے موبائل، جیبیں اور چیزوں کی خود حفاظت کریں، کوئی ہماری وجہ سے گنہگار نہ ہو جائے. پارکنگ کی پیسے ہم نہیں لیتے، لیکن اس میں آپ کا ساتھ چاہیے، مسلم غیر مسلم رہتے ہیں، سب کی حفاظت بھی اور سب کی سہولت ہمارے ذمے ہے. اور مانگنے والی مرد عورت خواتین کی، مرد خواتین کی حوصلہ افزائی نہ کریں. درس میں خواتین ہر حال میں شامل ہو سکتی ہیں، اور اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. کراچی کا درس انشاءاللہ 6 مئی اتوار کو ہوگا، اور ابکری روحانی اجتماع 29 نومبر سے 2 دسمبر کو ہوگا، اور 29 اپریل کو دم ہوگا اس میں اعظم کا، اسی دن کشف المحجوب کا حلقہ، اسی دن خدمت والوں کا مذاکرہ، اسی دن مراقبہ بھی ہوگا، اور اسی دن پہلے 6 بجے ٹھیک شفائیہ دعا ہوگی، اس میں سارے شامل ہوں، ٹھیک 6 بجے شفائیہ دعا ہوگی۔ جن حضرات کو ابکری کی پوسٹیں نہیں ملتی، فیس بک پر جا کر سیٹنگ کا طریقہ دیکھ لیں۔ لنگر کا انتظام چھت پہ ہوتا ہے، لنگر کا نماز کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ بعض وقت مسافر پردیشی بیٹھے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، لنگر سمیٹ دیا جاتے ہیں، ان کو پھر پریشانی ہوتی۔ اوپر لنگر کا انتظام ہے نماز کے فوراً بعد۔ ابکری رسالے کو کیبل پر پھیلانے کے لیے احباب اپنی توجہ بڑھائیں، اور تسبیح خانے میں تشریف لانے والے حضرات بستر ضرور لائے کریں۔ اللہ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ اب ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، اور اس سے انشاءاللہ اللہ دنیا آخرت کی ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان۔
اب دعا کا وقت ہے، دعا مانگیں گے، اور دعا پوری اللہ تعالی کی ذات کی طرف توجہ اور دعا کی قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ، آہوزاری، گڑگڑانے، رونے کے ساتھ مانگیں گے، اور دعا کی قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ، اپنے لیے، پوری امت کے لیے۔ چلو جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ ساتھی بجلی بند کر دیں خدمت والے ساتھ۔
یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ پوری انسانیت کو خیریں دے دے، برکتیں دے دے، عافیتیں دے دے، رزق کے دروازے کھول دے، ایمان کے دروازے کھول دے، عافیت کو متوجہ فرما، برکت کو متوجہ فرما، خیریں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما۔ یا اللہ ایمان کامل دے دے، ایمان کامل دے دے، اخلاق کامل دے دے، اخلاص کامل دے دے، اور برکت اور عافیت، اور برکت اور عافیت دے دے۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور ہماری مشکلیں حل فرما، اور ہماری پریشانیاں دور فرما۔ ذلت سے نکال دے مولا، علت سے نکال دے، قلت سے نکال دے۔ انسانیت کے غم اور درد مولا بہت بڑھ گئے ہیں، انسانیت کی پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تیری رحمت آئے گی تو کام بنے گا، تیرا فضل ملے گا تو مسئلے حل ہوں گے، تیری مشکلیں دور ہوں گی تو مولا ہماری زندگی میں خیریں آئیں گی۔ اے ساری کائنات کو دینے والے اللہ، انسانیت کے غموں میں ہمارا ساتھ دے، اور مسائل حل فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں دور فرما، غم دور فرما، الجھنیں ختم فرما، رزق کے دروازے کھول، عافیت کے دروازے کھول مولا، صحت کے دروازے کھول، اور برکت کے دروازے کھول۔ اللہ ہر غم کو دور فرما، ہر الجھن کو دور فرما، ہر خیر کو متوجہ فرما، ہر شر کو دور فرما۔ رزق کے مولا خیر کے اور برکت کے دروازے کھول دے۔ اللہ جو غم میں مارے ہوئے ان کے غم دور کر دے، جو پریشانیوں میں مولا دن رات ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اور جو مسائل میں ہیں ان کے مسائل حل کر دے۔ کتنے مولا آمین کہنے والے تیرے سامنے، اور کتنے آمین کہنے والے ایسے ہیں جو دلوں میں ہیں کہہ رہے ہیں آمین۔ تو سب کی جانے، سب کی سنے، آج تو ہماری آمین پہ قبولیت کی مہر لگا دے، قبولیت کی مہر لگا دے۔ مولا یہ بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ منہ اور یہ مسور کی دال، کس منہ سے یہ بات کر رہے؟ پر مولا تیری رحمت جرت دے دیتی ہے، اور تیری رحمت ایسی جرت دیتی ہے بول منہ سے نکل جاتے ہیں، اور پھر تیری رحمت سے مولا حوصلے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر یقین ہو جاتا ہے کہ تو نے کر دیا، تو نے کر دیا، اور تو نے کر دیا، اور واقعی تو کر دیتا ہے۔ اے سخی آقا، کتنے سسکتے ایسے بیٹھے ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہے، اور مولا تو کریم ہے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، تیرے لیے کون سی دور ہے، اور مولا ہماری نسلوں میں بے اولادی کا مولا روب نہ دینا، اور اولادوں میں صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، غم کے ماروں کے غم دور کر دے، مریضوں کو شفا دے دے، مشکلات حل فرما دے، غم دور کر دے، دکھ دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، حالات میں الجھنوں میں مولا سلجھن بنا دے، یا اللہ جو مایوس ہو چکے ہیں ہر در سے انہیں اپنے در کی لو دے دے، اپنے در کا آسرا دے دے، اپنے در کا راستہ دے دے، اپنے در کا سہارا دے دے، اپنے در کا کنارہ دے دے، الہی سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اور سب کی مشکلیں حل فرما، اور سب کی پریشانیاں دور فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، تیری بندیاں اور بندے دور پرے سے بڑی توقع لے کر آتے ہیں، ہم جائیں گے ہماری آسیں پوری ہوں گی، ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، ہماری مشکلیں حل ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، اے سخی آقا ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کی مشکلیں حل فرما، ان سب کی مجبوریاں ختم فرما، ان سب کو دنیا آخرت کے غموں سے نکال دے اور پریشانیاں دور کر دے، اور دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نکال کے مولا خیر متوجہ فرما دے، اللہ میرے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ایوانوں کی بازاروں کی کچہریوں کی اور چھاونیوں کی حفاظت فرما، اور بادشاہوں وزیروں فقیروں اور مشیروں کی حفاظت فرما، اللہ چھوٹے بڑے سب کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما، اور مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی خیریں عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، در در کا بھیکاری نہ بنا مولا، در در کا محتاج نہ بنا، در در کا منگتا نہ بنا، بس اپنے در کا بھیکاری بنا، پر اپنے در کا محتاج بنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بس تو کفیل اور وکیل بن جا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہاں بھی اس وقت مجلس مجذوبی ہوگی، یہاں مجلس مجذوبی ہوگی، اس میں اعمال کے فائدے، اعمال کے مشاہدے وہ بیان کریں گے۔ آپ نے درس میں یا اکری میگزین میں کوئی روحانی عمل سنا ہو، آزمایا ہو، کسی کو بتایا ہو، کوئی طبی عمل ہو، ٹوٹکا ہو، بتایا ہو، آزمایا ہو، کسی کے مشاہدے میں ہو، تو آپ اس کا تذکرہ کریں گے، اعمال کے فائدے، اعمال کے مشاہدے، اعمال کے تجربے، اعمال کے تذکرے، ان کے فائدوں کے تذکرے۔ ذاتی سوال جواب کی مجلس نہیں ہے کہ آپ ذاتی سوال کریں اس کا جواب ہو، بلکہ صرف اعمال کے فائدے مشاہدے آپ کے اپنے ہوں اور وہ بیان کریں گے، یا کسی کو بتایا اس کا مشاہدہ تجربہ ہو، اور اس کے اختتام پر انشاءاللہ بیعت کا عمل ہوگا۔ جو ساتھی حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہو سکیں گے، اور جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خواتین کی طرف بھی مائک چل رہا ہوتا ہے، تو جو بھائی بہن بیعت ہونا چاہیں تو اس وقت میں بیعت کے کلمات میں دہرانے میں شریک ہو جائیں، ان کی بیعت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔
جی بتائیے، کون بتائے گا؟ ادھر آ جائیں جنہوں نے بتانا ہے، ادھر تشریف لائیں جنہوں نے بتانا ہے، ادھر تشریف لائیں، آ جائیں، ادھر تشریف لائیں۔ کتنے حضرات ہیں؟ چار ہیں، دو اور آ جائیں، پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ جنہوں نے اپنے مشاہدات بتانے ہیں وہی آئیں، سوال کرنے والے نہ آئیں۔ جی بتائیے۔
السلام علیکم، سہیل احمد سلفی میرا نام ہے۔ کسی پرانے عبقری میں نے نزلہ اور زکام اور سر درد کے لیے نسخہ پڑھا تھا، 100 گرام نوشادہ ٹھیکری اور 30 گرام کافور، دونوں کو مکس کر کے کسی شیشی میں ڈال لیں اور اچھی طرح دونوں نتھنوں سے سونگنا ہے۔ اس طرح دن میں 2-3 دفعہ کرے، طبیعت فریش ہو جاتی ہے، نزلہ زکام اور سر درد غائب ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔
اور بتائیے۔ جی
السلام علیکم، میرا نام احمد شیر ہے، سرگودا سے آیا ہوں. آپ نے مجھے سورت قریش کا اجازت دی ہوئی ہے، تو ہمارے گھر کا جو بجلی کا بل ہے وہ 1200 روپیہ مہینہ آتا تھا. میں نے ایک دن دو دفعہ ایسے ہی سورت قریش 100 دفعہ یا 50 دفعہ پڑھ کے میٹر پر پھونک مار دی، تو 7-8 ماہ ہو گئے ہیں کہ مجھے ہر مہینے کا بل 124 روپے کا فکس آتا ہے، 1200 ہٹ کا 124. اور ایک مرتبہ میں موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، 2 من کا وزن لادا ہوا تھا، میرا پٹرول ختم ہو گیا. وہاں جنگل بیابان تھا، آبادی ڈیرہ بھی وہاں پہ نہیں تھا آس پاس. میں نے سورت قریش پڑھنا شروع کر دی اور اللہ تعالی سے مدد مانگنا شروع کر دی. 10 منٹ بعد وہ بندہ ایک دور سے نظر آیا، میری طرف آ رہا تھا، مجھے اشارہ کر کے کہتا ہے کیا ہوا، پٹرول ختم ہو گیا. میں نے کہا ہاں ختم ہو گیا. اس نے پیچھے ایک لڑکے کو آواز دی کہ جا فلاں کمرے میں بوتل میں پٹرول پڑا ہے وہ لے کے آ. اس نے میرے موٹر سائیکل میں پٹرول ڈال دیا اور جاتے ہوئے کہا کہ وہ سامنے ڈیرہ ہے، جہاں کے بھی مجھے آپ کو ضرورت پڑے تو یہ میرا نام ہے، مجھے ضرورت کے لیے طلب کر لینا.
جی جی السلام علیکم. جی میرا نام جمشید ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں. کچھ عرصہ پہلے میں درس سننے کے لیے آیا تھا، مجھے ایک شدید جو ہے وہ کمر میں تکلیف تھی. میں اس مسئلے کے لیے ویسے نہیں آیا تھا، تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا بڑا، تو میں نہ سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا اور اگر میں کھڑا ہوتا تھا تو میری کمر جو ہے وہ درد سے بھر جاتی تھی. جب یہاں میں بیٹھا رہا 2-2.5 گھنٹے درس سنا، تو اس کے بعد جب ذکر خاص ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں. تو بعد میں نماز ہوئی تو لیکن مجھے یہ نہیں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے، میں وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا. جب یہاں سے باہر نکل کے جا کے میں گاڑی میں بیٹھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری تو کمر میں اب درد نہیں ہے اور میں بالکل سیدھا بیٹھ سکتا ہوں. تو میں اس انتظار میں رہا کہ شاید یہ درد پھر واپس آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اگر مجھے کوئی دوسرا یہ بات بتاتا تو شاید میں اس پہ یقین بھی نہیں کرتا. تو میں یہ چیز جو ہے مجھے کسی دوست نے کہا کہ آپ کو یہ شیئر کرنی چاہیے، وہاں بتانی چاہیے، کیونکہ آپ بھی اس کا حکم فرماتے ہیں، تو میں اس لیے حاضر ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا. تھینک یو جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام عبدالرزاق ہے اور میں لاہور برکی روڈ سے آیا ہوں. جب سے 2-2.5-3 سال ہو گئے ہیں جب سے تسبیح خانے سے وابستہ ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے کافی سارا اللہ پاک نے کرم کیا ہے. نماز میں پابندگی باجماعت اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی ہے. سورہ المنشرہ کے بے شمار واقعات اور وہ ہیں جو اللہ پاک نے بڑا کرم کیا. ایک خاص واقعہ جو میں ابھی سنانے کے لیے حاضر ہوا تھا وہ یہ ہے کہ تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے میں ڈیوٹی ختم کر کے مغرب کے ٹائم جا رہا تھا کہ ایک گاڑی سامنے سے آئی. وہ ڈرائیور بڑی تیزی سے اس نے گاڑی کاٹی، اللہ پاک نے مجھے بچایا. میرے پیچھے ایک بچہ جو فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا وہ اس کے ساتھ لگا. وہ گاڑی دوسری سائڈ پہ اس نے موڑ کے تو سامنے ایک پڑے ہوئے تھے پتھر، ان کے ساتھ ٹکرائی. وہ بندہ باہر گرا، گاڑی اس کے اوپر گری اور وہ گاڑی کو آگ لگ گئی. تو میں وہ بچے کی طرف گیا بھاگ کے، بچے کو سیدھا کیا، کچھ بندے اور بھی آ گئے. بچہ ابھی زندہ تھا، بے ہوشی کی حالت میں تھا، بازو اس کے ٹوٹے ہوئے تھے. وہ بندے کی طرف جب گیا تو بندہ جو ہے وہ مر چکا تھا. پھر میں بھاگ کے بچے کی طرف آیا، لوگ کافی سارے جمع تھے. میں نے 112 پہ کال کی، 15 پہ کال کی، تو وہاں کافی دیر کھڑے رہے، کوئی جواب نہیں آیا. ایک اللہ کا بندہ آیا پجارو ٹائپ کی، اس کے پاس جیپ تھی، اس کے ساتھ اس کی وائف تھی. اس نے کہا یار اگر کوئی قریبی اسپتال ہے تو بچہ زندہ ہے تو آپ اس میں ڈالیں تو اس کو لے جاتے ہیں. میرے ساتھ ایک بندہ اور لگا، ہم دونوں نے بچے کو اٹھایا اور پاس ہی پنگالی میں ایک شریف اسپتال ہے وہاں لے گئے. جب وہاں لا کے گئے وہ ڈاکٹروں نے چیک کیا تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ جی یہ اس کی حالت بڑی سیریس ہے اور ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے. تو دوبارہ میں نے 112 پہ کال کی تو وہ بھی انہوں نے کہا جی گاڑی ہم نے بھیج دی ہوئی ہے. ان سے پتہ کیا کوئی ایمبولینس، تو انہوں نے کہا جی ڈرائیور ادھر ایکسیڈنٹ والی جگہ پہ پھنسا ہوا ہے. پھر وہ اتنی دیر میں، تھوڑی دیر کے بعد ڈرائیور آ گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ پرائیویٹ ایمبولینس کرا کے اس کو سول لے جائیں. خیر میں نے وہ وہاں ایمبولینس کرا کے تو میں اس کو اسپتال لے گیا. صبح مجھے پتا چلا کہ جی وہ دونوں بندے جو تھے وہ مر گئے ہیں, وڈیارے کے کوئی بندے آ رہے تھے. آج سے تین چار دن بڑا افسوس ہوا مجھے اس چیز پہ. تین چار دن پہلے مجھے ایک کال آئی فون پہ, تو ایک بچے کی کال تھی, اس نے کہا کہ جی آپ فلاں نام کے بول رہے ہیں. میں نے کہا جی, تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, میرا بھائی تھا آپ اس کو اٹھا کے لے گئے تھے, آج وہ اسپتال سے ریلیز ہوا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیسی کون سی بات تھی, جب میں وہاں لے کے گیا ڈاکٹروں نے کہا جی اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. میں اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے ایم آر آئی اور دوسرے پھر میں آ گیا تھا, تو اس نے کہا جی اس طرح. تو پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے جو بچے کو جو ہے وہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ کے میں اس کے اوپر دم کرتا رہا, اللہ پاک نے اس کے شاید اس کے فضل سے اللہ پاک نے اس کو صحت عطا فرمائی.
السلام علیکم. میرا نام محمد سجاول علی ہے, میں گوجرانوالے سے تشریف لایا ہوں. وہ ٹویٹ آتا ہے ابگری کا, میری آنکھوں سے پانی بہتا تھا, تو اس کے اندر میسج آیا تھا کہ 21-22 بادام جو ہے رات کو بھگو دینے ہیں اور وہ کھانے ہیں صبح نہارموں پیٹ. وہ میں نے کھایا, ماشاءاللہ آنکھوں سے پانی آنا بھی بند ہو گیا. اور ایک اور وظیفہ, ہر نماز کے بعد اول آخر تین دفعہ درود شریف اور سورۃ اللیل وہ بھی پڑھی ہے. ماشاء اللہ جو ہے نا, پہلے بات بول بال جو میرے یہاں بہت سفید تھے, اب ماشاء اللہ ان میں بہت فرق ہے.
السلام علیکم جی. اجر میرا نام سہیل ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تسبیح خانے سے درس سے مجھے کیا ملا. میں آج یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں 2 سال ہوئے تسبیح خانے سے جڑا ہوں, اور جو بھی ہے مطلب یہاں پہ آتا ہوں. اور سب سے بڑی فخر کی بات میرے لیے یہ ہے کہ میں جب یہاں پہ آتا رہا تو دعا کرتا رہا کہ یا اللہ پاک میں سود میں گرا ہوں, میں قرضوں میں گرا ہوں, اور حلال رزق نہیں تھا میرے پاس. آج مجھے فخر ہے کہ پچھلے 6-7 مہینے سے آپ کی دعاؤں سے اور یہاں پہ آنے کی برکت سے مجھے حلال رزق مل رہا ہے. اور میں اب جو ہے وہ کریم جو ایک کمپنی چل رہی ہے اس میں حلال رزق کماتا ہوں, اور جو لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو تسبیح خانے کے بارے میں بتاتا ہوں اور یہاں پہ بھیجتا ہوں. اور دوسری بات حضرت, میں ایک آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ آپ نے آخری دفعہ جب بسم اللہ کا آپ نے ایک وہ تعویذ لکھوایا تھا, اس دن آپ نے 2 درس کی بات کی تھی کہ آپ کون سا درس پہلے سننا چاہتے ہیں, میوزک والا یا بسم اللہ والا. تو سب لوگوں نے بسم اللہ کا کہا, تو آپ نے اس کے اوپر تو کر دیا. تو میں مجھے مطلب پرانے گانے سننے کی آ رہی ہے رات کو وہ کر لیتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بھی کسی دن میوزک کے بارے میں کوئی بات کریں, بڑی مہربانی.
اب بیعت کا عمل ہوگا, ساتھی بیعت ہونے چاہتے ہیں, بیعت چکیں گے, یہ درمیان میں راستہ بنا دیں ساتھی, کچھ ساتھی دائیں بائیں ہو جائیں, راستہ بنا لیں اور یہ چادر دور تک اس کو لے جائیں, کھول لیں, ایک کھول لیں اور دیکھیں. باقی حضرات سے گزارش ہے اگلے ساتھی کے کندھے پہ بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے, انشاءاللہ شرکت ہو جائے. اس کو اور کھول لیں ساتھی, اور کھول لیں. خواتین کی طرف بھی مائیں بہنیں جو بیعت کے کلمات دہرا لیں گے ان کی بیعت میں شرکت ہو جائے گی. اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں, ان کی بھی شرکت ہو جائے گی.
جاز کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جر, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ, میں نے توبہ کی شرک سے, بدعت سے, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے, تیری ہر نافرمانی سے عہد کیا تیرا حکم تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ, میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ, یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. دعا مانگ. آمین برحمتک یا. بیعت دراصل توبہ ہے, یہ پچھلی زندگی گزری اس پر ندامت اور استغفار, آئندہ زندگی میں اللہ کی اور اس کے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی. 3 تسبیحات کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام کرے اور نماز با جماعت. اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے, درس ایک رابطہ ہے. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں, تو کوشش کریں رابطے میں رہیں, انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہے اور عافیت ہے. جزاک اللہ.